رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور موجود خواتین، ہم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہوئے اسی کی نصرت، اسی کی کفایت کے بھروسے پر دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے کل کچھ تعارفی گفتگو ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ ہم براہ راست سورۃ الفاتحہ سے ترجمے کا آغاز کریں گے. قرآن مجید کے جو بھی پڑھنے کے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو یہ آغاز کرنا چاہیے تعوذ اور تسمیہ سے. تعوذ کہتے ہیں اس کلمے کو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود سے. شیطان ایسے لوگوں کا شدید دشمن ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ان کو سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے. لہذا جب بھی اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب ہدایت سے پڑھنے کا آغاز کریں تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کیا کریں کہ وہ شیطان مردود کے حملوں سے محفوظ رکھے. یہ حکم بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن مکی قرآن میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوتا ہی نہیں، خطاب ہوتا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے توسط سے اس خطاب کے مخاطب تمام مسلمان، تمام اہل ایمان ہوتے ہیں. تو خطاب بظاہر اللہ کے رسول سے ہے، لیکن یہ خطاب آپ کے توسط سے ہم سب کے لیے. تو تعوذ یہ کلمہ قرآن مجید میں ایک ساتھ نہیں آیا، ایک جگہ الفاظ آئے ہیں اعوذ باللہ، انشاءاللہ وہ الفاظ آج ہی ہمارے سامنے آ جائیں گے سورۃ البقرہ میں، اور پھر من الشیطان الرجیم یہ الفاظ قرآن مجید میں دو مقامات پر آئے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی اور سورہ، بلکہ تین مقامات پر، سورہ اعراف میں، سورہ نحل میں، اور سورہ حمیم میں سجدہ میں. اس پورے کلمے کو کہا جاتا ہے تعوذ. دوسرا کلمہ کہ جو قرآن مجید کے پڑھنے کے آغاز میں ہے، قرآن مجید کے پڑھتے وقت یا اس کا آغاز کرتے وقت پڑھنا ضروری ہے، وہ ہے تسمیہ، جس سے آپ واقف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کلمے کے پڑھنے کا حکم آیا ہے سورہ علق میں، پہلی ہی وحی میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو ہم تعوذ کے بعد یہ بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا قدیم کلمہ ہے. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ سورہ ہود میں بیان ہوا تو وہاں پر بھی اس کلمے کا ذکر مختصر الفاظ میں ہے، پورا اس طرح سے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو الفاظ آتے ہیں بسم اللہ مجرحا و مسرا، اللہ کے نام کے ساتھ بھی اب اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کے نام کے ساتھ اس کشتی کا ٹھہرنا بھی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خط، اس کا ذکر آیا ہے سورۃ النمل میں، اور وہاں پر ان کا خط جب شروع ہوتا ہے تو آیت نمبر 30 میں الفاظ یہ ہیں انہ من سلیمان بے شک وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک وہ خط یہ ہے، اس خط کے کانٹینٹ یہ ہے، اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جس کی رحمت میں جوش ہے اور جس کی رحمت مسلسل ہے۔ تو میں نے کیا کہ یہ کلمہ قدیم ہے، یہ سابقہ انبیاء کی شریعت میں بھی یہ کلمہ، یا ان کو بھی اللہ نے اس کلمے کی تلقین فرمائی تھی۔ یہ ایک برکت کا کلمہ ہے، دعائیہ کلمہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس کام کا بھی آغاز کیا جائے تو اس کام میں برکت کے لیے، اس کام کی خوبصورتی کے ساتھ تکمیل کے لیے یہ کلمہ ضرور شروع میں پڑھا جائے۔ اس کلمے کے شروع میں یہ الفاظ آپ سے آپ محذوف ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں، وہ الفاظ ہیں ابتدا، کہ میں ابتدا کر رہا ہوں، میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا، یہ الفاظ محذوف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت مسلسل ہے۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، الرحمن الرحیم، ان صفات کو انشاءاللہ بھی ہم سمجھیں گے سورۃ الفاتحہ میں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کے کئی نام ہمیں ملتے ہیں احادیث مبارکہ میں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جس بھی شے سے اہل عرب کو محبت ہوتی تھی وہ اسے کئی ناموں سے پکارتے تھے۔ تو سورت کا نام جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن مجید کی افتتاحی سورت ہے، اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ الفاتحہ انگریزی میں اسے کہیں گے دی اوپننگ سورہ، دی اوپننگ سورہ آف قرآن۔ لیکن اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا، اس سورت کو القافیہ بھی کہا گیا، کفایت کرنے والی، الشافیہ بھی کہا گیا، شفا دینے والی، الراقیہ بھی کہا گیا۔ سنت سے ثابت ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سورت المناجات بھی کہا گیا، کہ اس سورت میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اس سورت کو سورت کو سوال بھی کہا گیا، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہے۔ اسی سورت کو سبع من المثانی بھی کہا گیا، یہ سورت سات ایسی آیات پر مشتمل ہے جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں، بار بار دہرانے کے لائق ہیں۔ تو سورت کے کئی نام ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ یہ سورت دو اعتبارات سے قرآن مجید کی پہلی سورت بنتی ہے، ایک تو تلاوت کے اعتبار سے، آغاز اسی سورت سے قرآن مجید کا ہوتا ہے، اور دوسری نزول کے اعتبار سے۔ اس سورت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سورتوں کی آیات نازل کی تھی، مکمل سورت کوئی نازل نہیں تھی، سورہ الگ کی پانچ آیتیں نازل ہوئی، پہلی وہی انہیں پر مشتمل تھی، دوسری وہی مشتمل تھی سورہ قلم کی سات آیات پر، تیسری وہی میں سورہ مزمل کی دس آیات تھی، چوتھی وہی میں سورہ مدثر کی سات آیات تھی، جو پانچویں وہی نازل ہوئی وہ تھی سورۃ الفاتحہ مکمل۔ تو پہلی مکمل سورت جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے اللہ کے رسول کے کئی ارشادات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ پورے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو ایسے نور دیے ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں دیے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ ان آیات کی عظمت کو انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کے اختتام پر سمجھیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کا درجہ یہ دو تہائی قرآن کے برابر ہے، جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا درجہ یہ دو تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی سورت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی سورت دی گئی ہے کہ جو جس کے مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور اسی کے بارے میں سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی ہم نے آپ کو سات ایسی آیتیں عطا فرمائی ہیں جو بار بار دہرانے کے بار بار پڑھنے کے لائق ہیں، اور جو اپنی حیثیت میں خود عظمت والا قرآن ہے۔ تو یہ اس سورت کی عظمت کے حوالے سے میں نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورت نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ میں بھی آپ کو ایک حدیث سناؤں گا اس حدیث میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کیونکہ حدیث سے قدسی ہے نماز سے مراد صرف اسی سورت کو لیا یعنی سورت الفاتح ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز قرار دیا اور اللہ کے رسول کا ارشاد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بخاری شریف کی روایت ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورت الفاتحہ نہ پڑھے تو نماز میں سورت الفاتحہ پڑھنا لازم ہے اب ایک اختلاف ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں فقہی اعتبار سے کہ آیا جب باجماعت نماز ادا ہو رہی ہو اور اس میں امام صاحب سورت الفاتحہ کی قرات کر رہے ہوں آیا مقتدی بھی وہ قرات کرے یا نہ کرے تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے اس حدیث کی روشنی میں فقہ حنفی کی رائے یہ ہے کہ نہیں جب امام سورت فاتحہ پڑھیں گے قرات کریں گے تو جتنے مقتدی ہیں وہ خاموش رہیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس کے بالکل برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں سورت الفاتحہ چاہے نماز سری ہو چاہے جہری ہو مقتدی کے لیے پڑھنا لازم ہے اور وہ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سنائی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب امام مالک اور امام احمد ابن حنبل اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ان تین آئمہ کی یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں کی رائے درمیان میں ان کی رائے یہ ہے کہ جب امام صاحب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت خاموشی کے ساتھ کریں سری نماز ہو تو اس میں تو مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے اور اگر امام صاحب باواز بلند قرات کر رہے ہیں جہری نماز ہو تو پھر قرآن کا سننا فرض ہے سورہ آراف میں اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور اس قرآن خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو پھر جہری نماز میں مقتدی کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے بہرحال یہ تین آراء فقہی اعتبار سے ہیں لیکن اگر نماز ہم تنہا پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوگی اس سورت کا اسلوب دعائیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس سورت میں ایک بڑی عظیم دعا ہمیں سکھائی بلکہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے ذریعے سے یہ قرینہ بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی اپنی فرما برداری کا اقرار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی بے بسی کو ظاہر کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مانگنا ہے مانگو پھر خاص جو اس سورت کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں کو اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری سکھائی ہیں لیکن دو ہی اسلوب ہوتے ہیں دعائیں سکھانے کے ایک اسلوب تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے ان الفاظ میں دعا کرو یوں کہو قُل ربی زدنی علما اے نبی یوں کہیے اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے میرے علم میں اضافہ کر دے قُل ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے نبی یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اس دعا کو تو آپ آج کل اپنے معمول میں شامل کر لیجیے اس لیے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ بخشش کا ہے تو ان دونوں عشروں کے لیے یہ دعا یہ کفایت کرے اور یہ دعا ضرور قبول ہوگی کیوں اس لیے کہ اللہ نے خود اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ نے خود ہمیں یہ دعا سکھائی ہے قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تو کثرت سے آج کل ہمیں پڑھنا چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تو ایک دعا کا اسلوب قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ خود رب کل کہہ کے تلقین کرتے ہیں ایک دعا کا اسلوب قرآن پاک میں دوسرا یہ آتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی دعائیں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں عباد الرحمان کا ذکر آتا ہے سورہ فرقان میں تو ان کی دعا یوں نقل ہوتی ہے یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما رحمان کے بندے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے بے شک جہنم کا عذاب یہ بڑا چمٹنے والا ہے یہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے چاہے کوئی وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جائے چاہے کوئی وہاں پر مستقل جائے وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہمارے ہمیں روز قیامت متقیوں کے آگے چلنے والا بنا. روز قیامت ہمارے پیچھے جو ہماری اولادیں ہوں گی، ہماری بیویاں ہوں گی، اے اللہ تو انہیں متقی بنا تاکہ روز قیامت ہم شرمندہ نہ ہوں، وہ ہمارے لیے روز قیامت آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہے. تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہمیں ہماری بیویوں اولادوں کی صورت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور اے ہمارے رب ہمیں روز قیامت متقیوں کے آگے چلنے والا بنا. لیکن سورۃ الفاتحہ میں یہ دونوں اسلوب اللہ نے اختیار نہیں کیے، ہے دعا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تو یوں فرمایا کہ قولو، تم سب اس طرح سے کہا کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. اللہ نے تنقید نہیں کی کہ یوں مجھ سے دعا کرو، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرما رہا اور پھر فرما رہا ہے کہ وہ نیک بندے اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں. تو ہے دعائیا کو، لیکن یہ ہے کہ بالکل ایک منفرد انداز. اسی حوالے سے بڑی پیاری بات کہی مفسرین نے کہ اصل میں یہ سورۃ الفاتحہ انسان کی فطرت کی پکار ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ انسان کے اندر خود بخود یہ کیفیات اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ اس کی فطرت کی ترجمانی ہے. لیکن ان جذبات کے اور ان احساسات کے اظہار کے لیے اس انسان کے پاس الفاظ نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احساسات اور جذبات کو ان الفاظ کا سانچہ عطا فرمایا. ابھی آج ہم سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں خطا ہوا وہ شدید نادم تھے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے شیطان کے کہنے پر جنت کا ایک پھل، ایک درخت کا پھل میں نے کھا لیا. اب اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی طرف سے ندامت کا اظہار کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کن الفاظ میں اظہار ندامت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انہیں وہ الفاظ سکھائے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان پر نظر کرم کی. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بالکل اسی طرح سے اللہ نے انسان کی فطرت کی ترجمانی، فطرت کے اظہار کے لیے، احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے الفاظ عطا فرمائے ہیں. گویا سورۃ الفاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کی جذبات کی، اس کے احساسات کی ترجمانی ہے. ایک آخری نقطہ نوٹ کیجیے پھر ہم ترجمہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں مضامین کے اعتبار سے بڑا کامل توازن رکھا ہے. کل سات آیتیں ہیں، پہلی تین آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے. آخری تین آیتیں یہ بندے کے لیے ہیں، بندے کو سیدھے رستے کی ضرورت ہے، بندہ سیدھے رستے کی ہدایت کا محتاج ہے. تو پہلی تین آیتیں اللہ کے لیے، آخری تین آیتیں بندے کے لیے. درمیان والی آیت یہ آدھی اللہ کے لیے ہے، آدھی بندے کے لیے. ایاک نعبد عبادت یہ اللہ کے لیے ہے، ایاک نستعین استعانت مدد یہ بندے کو چاہیے. تو اس حوالے سے بڑا کامل توازن ہے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے سورۃ الفاتحہ کی تشریح میں ایک بہت ہی جامع کتاب لکھی ہے، وہ تقریباً 250 صفحات کی ہے. تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے مضامین کو سمجھایا ہے ایک ترازو کی مثال کے ذریعے سے، کہ ایک ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے پر لکھا ہوا ہے اللہ، دوسرے پلڑے پہ لکھا ہوا ہے بندہ. یہ جو پہلا پلڑا ہے جو اس کی یہ تین لڑیاں ہیں، یہ اصل میں پہلی تین آیت ہیں. یہ جو دوسرا پلڑا ہے اس کی جو تین لڑیاں ہیں، یہ اصل میں آخری تین آیت ہیں. درمیان میں پھر وہ ہینڈل ہے یا کمانی ہے جسے کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک طرف لکھا ہوا ہے جہاں اللہ کا پلڑا ہے ایاک نعبد، دوسری طرف لکھا ہوا ہے ایاک نستعین. ایاک نعبد یہ اللہ کی طرف کا حصہ ہے، ایاک نستعین یہ بندے کی طرف کا حصہ ہے. اب درمیان میں جو پکڑنے کے لیے ہینڈل ہے زنجیر، اس پر لکھا ہوا ہے واؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس تمثیل سے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا تجزیہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. اب آئیے ہم اس سورت کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی اس صورت میں ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے, سلیم الفطرت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ اسے یہودی عیسائی یا نصرانی بنا دیتے ہیں, ورنہ کلو ماں من مولود الا یولد علی فطرہ, بخاری کی روایت ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. اگر فطرت سلامت ہے اور وہ آلودہ نہیں ہوگی تو پھر سلیم الفطرت انسان کی پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی ساری محبت وہ اپنی ماں سے وابستہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میری محسن, میری محسنہ میری ماں, میری ساری ضروریات میری ماں پوری کرتی ہے. ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں, میری ضروریات کو پورا کرنے میں والد محترم کا بھی حصہ ہے. تو اب والد صاحب کے لیے بھی ایک شکر کے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد اسے مزید احساس ہوتا ہے کہ صرف ماں باپ ہی نہیں ہے, ہمارا تعلق ایک قبیلے سے, ایک کنبے سے, ایک قوم سے, اور یہ قوم کے مختلف افراد مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں, اور ان سب کے ذریعے سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. تو اپنی ایک قوم کے ساتھ ایک محبت پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے وطن سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے, فطری ہے. پھر اور اسے آگے بڑھ کر لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا اصل موسم سورج ہے, اسی کی وجہ سے ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے, اسی سے ہماری فصلیں پکتی ہیں. لہذا وہ سورج کو اپنا موسم سمجھ کر اس کے لیے بھی لوگوں نے اس کو معبود مان کر اس کی پرستش شروع کر دی. کسی نے آگ کو سمجھا کہ یہ ہماری نفع نقصان کے حوالے سے بہت اہم ہے, لہذا انہوں نے آگ کی پرستش شروع کر دی. اس حوالے سے انسان جوں جوں جس ہستی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میری محسن ہے, انسان اس کے لیے شکر کے جذبات رکھتا ہے, اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے. اور یہ سلیم الفطرت انسان وہ ہے جو کہ رفتہ رفتہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ ہمارا اصل محسن حقیقی اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بھی بنایا, اللہ ہی نے بارشیں بھی نازل کی, اللہ ہی نے آگ کو بھی بنایا, اللہ ہی نے ہمارے والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت رکھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے والدہ کے جسم میں میرے لیے غذا کا سامان پیدا فرمایا. اصل ہمارا محسن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لہذا رفتہ رفتہ ایک سلیم الفطرت آدمی وہ اپنے محسن کو تلاش کرتے کرتے محسن حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پکار اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے, دونوں ترجمے درست ہیں. عالم کہتے ہیں جہان کو بھی, اور عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں ظرف سے مراد مصروف بھی ہوتا ہے, یعنی عالم والے بھی. سادہ سی مثال آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک کپ چائے پی لیجیے تو آپ کپ نہیں پیتے بلکہ کپ کے اندر جو کچھ ہے آپ اسے پیتے ہیں. اسی طریقے پر عالم سے مراد جو کچھ عالم میں ہے وہ مراد ہے, یعنی عالم والے. تو کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا, یا یہ ہے کہ تمام جہان والوں کا مالک اور پرور دکھا رہا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں اللہ کی وہ تعریف ہے کہ جس میں شکر کے جذبات ہیں. یہ تعریف خود عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں اس مفہوم میں مدح کا لفظ بھی آتا ہے, ثنا کا لفظ بھی آتا ہے, لیکن کلمہ ہم یہ اصل میں ایسی تعریف کہ جس میں ساتھ احسان مندی کے, جس میں ساتھ شکر کے جذبات ہیں. تو اس لیے کلمہ ہم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے اصل مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے. ترجمہ بھی ہم اکثر و بہتر اس کا شکر ہی کرتے ہیں. یہ ہمارا تہذیبی کلمہ ہے. کھانا کھایا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اصل احسان کھانے کا نہیں ہے, بھوک کھانے نے نہیں مٹائی, بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹائی. صبح اٹھے تو فوراً زبان سے کلمہ ہم جاری ہوا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. پھر یہاں پر جو لفظ آیا ہے رب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان اسی شان کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں بار بار کراتا ہے. اقرار باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے بنایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. رب اصل میں کہتے ہیں کہ ہستی کو جو کہ کسی بھی شے کی تمام ضروریات کو پورے کرتے 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 اسے اقتدار سے اٹھا کر اس کی آخری حالت تک لے جائے, یعنی تمام ضروریات پوری فرمانے والا, چاہے وہ ضروریات مادی اعتبار سے ہو چاہے روحانی اعتبار سے ہو، ترجمہ کر دیا جاتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، پالنہار. پھر جو ہستی پال رہی ہے، جو ہستی ضروریات پوری کر رہی ہے، وہی ہستی پھر اس لائق ہے کہ وہی مالک ہے. تو جو مالک ہوتا ہے وہی پرورش کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے وہ مالک ہے. تو رب کے عربی میں دونوں معنی ہیں، یعنی مالک بھی اور پروردگار بھی. تو کل شکر اللہ کے لیے ہے. بظاہر ہمیں بہت سارے اسباب سے فیض حاصل ہو رہا ہے، لیکن اصل سورس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اصل ہم پر احسان کرنے والا، ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ ہے سلیم الفطرت انسان کی معرفت کی معراج، کہ وہ بالآخر غور کرتے 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 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، مالک ہے. الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی عظیم شان ہیں، قرآن مجید کے ابتدا میں آ رہی ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف، اپنی شان ربوبیت جس میں شفقت ہے، اپنی شان رحمانیت سے، اپنی شان رحیمیت سے کرا رہا ہے. رحمان عربی زبان میں فالان کے وزن پر ایک اسم ہے، اور فالان کے وزن پر عربی میں جو بھی اسماء آتے ہیں ان میں ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے غضبان، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ میرے پیچھے قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر شدید غصہ آیا اور لوٹے ہیں تو غضبان، انتہائی غصے میں کہ یہ میری قوم نے کیا حرکت کی ہے. اسی طریقے پر سورہ نور میں آتا ہے پیاسے شخص کے لیے زمان، یہ شخص بڑا پیاسا ہے اور وہ صحرا میں دیکھتا ہے سراب کو، سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے. تو یہ سب زمان و ما، وہ سراب کو پیاس شدید پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ شاید پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ دھوکا ہے. تو زمان، رحمان کے بدن پر زمان، یعنی بہت پیاسا انسان. اسی طریقے پر رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جوش کو ظاہر کرنے والا اسم ہے. رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تسلسل کو، دوام کو، استقلال کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل ہے، جوش یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بس وہ جوش جوش ہی رہتا ہے، اکثر و بیشتر پھر اس میں استقامت نہیں ہوتی. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جوش میں کوئی کام کرا لیجیے، ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ استقامت ہمارے اندر نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل بھی ہے. ڈاکٹر سارا مصاحب سے بڑی ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتے ہیں. آپ کے علم میں آیا کہ فلاں جگہ کوئی حادثہ ہوا ہے، آپ بھی جائیں حادثہ پر پہنچ کر، دیکھا کہ ایک معصوم بچہ ہے، والدین اس کے اس حادثے میں اللہ کے پاس چلے گئے، بچے کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس بچے کو روتا دیکھ کر آپ کے اندر بھی ایک رحمت کا جوش پیدا ہوتا ہے، اور آپ ایک دم اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے ہیں، یہ رحمت کا جوش ہے. اب اس کے بعد رحیمیت یہ ہوگی کہ آپ اس بچے کو اسی طرح سے استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ پالے جیسے آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو اکثر و بیشتر جوش میں آ کر آدمی ایک فیصلہ تو کر لیتا ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بچے کو اٹھا کر ایک دم گلے سے لگا لینا، یہ رحمانیت ہے، اور اس بچے کو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کو محبت سے، شفقت سے پالنا، اس کی تربیت کرنا، یہ رحیمیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل بھی ہے. مالک یوم الدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں، لیکن ایک خلش ہے زمین کی جو کہ بظاہر بے مقصد نظر آتی ہے. ہمارے ضمیر کہتا ہے کہ بری جھوٹ بری بات ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، دھوکا بری بات ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے کوئی ہمیں دھوکا دے. سچ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سچ بولا جائے. لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کچھ اور کہتا ہے، نتائج کچھ اور نکلتے ہیں. جھوٹ بولنے والے فائدے میں ہیں، اور سچ بولنے والے اکثر و بیشتر دنیا میں نقصان میں رہتے ہیں، سزا پاتے ہیں. لہذا ایک دن ایسا ہونا چاہیے سورہ مائدہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن ہے یہ قیامت کا دن کہ جب کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچا ہے، دنیا میں سچ بول کر نقصان ہوتا تھا لیکن آج کا دن ہے جب کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، یہ ہے بدلے کا دن. اور اگر ہم دنیا میں کسی کو اس کی سچائی کا فائدہ دینا بھی چاہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ سب سے بڑے سچے انسان تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصادق دشمنوں نے کہا تھا. انہوں نے جو نوع انسانی پر احسان کیا ہے کیا ہم ان کے احسانات کے بدلے دنیا میں دے سکتے تھے؟ ممکن نہیں ہمارے لیے. اول تو دنیا میں انہیں ملا کیا؟ دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، پاکے جیلے ہیں، بڑی سادہ سی زندگی بسر کر کے گئے ہیں. لیکن اگر ہم چاہتے بھی تو ہم کیا ان کو ریوارڈ دنیا میں دے سکتے تھے؟ یا نہیں دے سکتے. ایک دن ہونا چاہیے جب کہ ان کو ان کی جو بھی عنایات ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین اجر سے نوازے. اور دنیا میں وہ جو بڑے سے بڑا مجرم ہے اگر وہ ہمارے ہاتھ آ بھی جائے اور اس پہ جرم ثابت بھی ہو جائے آپ اسے اس کے جرم کی مناسبت سے سزا نہیں دے سکتے. جو بڑے بڑے جرائم اس وقت ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو بغیر کسی قصور کے بربادی سے تباہی سے دوچار کیا، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ بھی جائے تو کیا آپ ان کو ان کے جرائم کے مناسبت سے سزا دے سکتے؟ جس شخص نے ڈیزی کٹر گرایا ہے افغانستان میں اور اس کی وجہ سے جس طرح سے ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، کیا آپ اس شخص کو اگر پکڑ بھی لیں، گرفتار بھی کر لیں، جرم ثابت بھی کر دیں، کیا سزا دے سکتے؟ جس شخص نے ایٹم بم گرایا ہے جاپان پر اور کئی انسان اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کئی انسان اس کی وجہ سے معذور پیدا ہوئے، آپ اسے کیا سزا دے سکتے؟ تو ایک ہے بدلے کا دن کہ جس روز کوئی سفارش سامنے آئے گی، کوئی لین دین سامنے آئے گا، جس روز اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو ان کے جرائم کی مناسبت سے سزا دے گا، نیکوکاروں کو ان کے نیکیوں کی مناسبت سے اللہ اجر دے گا. یہ ہماری فطرت اس کو تسلیم کرتی ہے، ہماری فطرت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے. فرمایا مالک یوم الدین، سلیم الفطرت انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہونا چاہیے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس نے کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس بدلے کا دن کا مالک ہے. تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اللہ کی ہم کو سنا بیان ہو گئی. اب اس کے بعد بہت ہی اہم ترین آیت اس سورت کی آ رہی ہے. اب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا، ذکر غیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ سے کلام نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چوتھی آیت میں کلام ہو رہا ہے، براہ راست اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے صرفِ ہم کلامی انسان کو حاصل ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم اس کے لیے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شکر کا جذبہ انسان میں پیدا ہوا، یہ شکر کا جذبہ اب عبادت میں ڈل رہا ہے. سورج کو جس نے محسن مانا، اب وہ سورج کے احسانات کا بدلہ کیسے چکائے؟ وہ تو سورج کی وہ خدمت کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ سورج کی عبادت کرتا ہے، سورج کے سامنے وہ قنوت کرے گا، ادب سے کھڑا رہے گا، سورج کو سجدہ کر دے گا. آپ اپنے والدین کا احسان مانتے ہیں تو آپ اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کا بدلہ دے سکتے ہیں، ان کے پاؤں دبا دیے، ان کی خدمت کر دی، ان کے بڑھاپے میں سہارا بن گئے. لیکن جس شے کی ہم خدمت نہ کر سکے تو پھر اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے. تب یہ اصل میں جذبہ شکر، یہ جو ہے وہ عبادت میں ڈل رہا ہے کہ اللہ ہم نے تجھے بڑا مان لیا، تجھے اپنا محسن مان لیا، اب ہم اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. البتہ یہ ہے کہ تیری عبادت ہے بہت مشکل، عبادت کا بڑا محدود تصور اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد صرف عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ سب عمل بھی اعمال بھی عبادت میں شامل ہیں. لیکن عبادت اصل میں ہے غلامی، عبد العربی میں غلام کو کہتے ہیں، اور عبادت ہے وہ غلامی کے جس میں اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے شکر کے جذبات بھی ہیں. تو محبت کے ساتھ اللہ کی غلامی کرنا، جیسے غلام کو 24 گھنٹے اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہوتی تھی، ہر وقت ماننی ہوتی تھی، اسی طریقے پر عبادت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر وقت اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کہنا مانا جائے. کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن یہ کام کیونکہ بہت مشکل ہے ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول کی بڑی پیاری دعا تھی، آپ کو بھی یاد ہوگی، فرض نماز کے فوراً بعد آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب تو میری اعانت فرما، میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے اور اپنی اچھی عبادت کے لیے، عمدہ طریقے سے اپنی بندگی کے لیے۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دے گا تو ہم سب، ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، عبادت کر سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے ذریعے سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ اگر انداز ہوتا نعبد و نستعین کا تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تو اس سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ یہاں پر الفاظ ہے ایاک، یہ جو کا پہلے آ گیا، نعبد کے بعد نہیں آیا، نستعینوں کے بعد کانیہ پہلے آ گیا، اس کے اصل میں ایک گرامر کی اصطلاح میں حسر کا سلوک پیدا ہو گیا۔ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، یعنی صرف تیری ہی بندگی، تیری ہی غلامی، تیری ہی اطاعت کریں گے اور کسی کی ایسی اطاعت نہیں کریں گے جس سے تیری نافرمانی ہوتی ہے، باقی سب کی اطاعت ہے اللہ تیری اطاعت کے تابع ہوگی، اور اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگیں گے، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اگر کسی اور سے امید رکھ لی، اس پر بھروسہ کر لیا کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ عالم اسباب میں اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم کسی سے مدد کی درخواست کر سکتے ہو، عالم اسباب میں کیونکہ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عالم سے بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، لہذا یہاں پر آپ کسی سے کسی بھی معاملے میں مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن یقین جو ہو کہ اس کو خود مدد کا کوئی اختیار نہیں، مدد اگر یہ میری کرے گا بھی تو صرف اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق ہوگی تو کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی خوشامد سے منع فرمایا گیا کہ خوشامد کی حد تک اگر آدمی چلا گیا تو یہاں بھی شرک کا شائبہ ہے۔ البتہ جو عالم غیب ہے، عالم غیب میں اللہ بھی ہے، عالم غیب میں فرشتے بھی ہیں، عالم غیب میں ہمارے لیے جنات بھی ہیں، عالم غیب میں انبیاء اکرام کی ارواح بھی ہیں، اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہیں، عالم غیب میں اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ عالم اسباب میں ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں اگر آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی ذرا میری مدد کرنا، میرا یہ کام کر دینا، تو یہاں شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر عالم غیب میں آپ کسی جن سے مدد مانگتے ہیں، کسی فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے کسی نبی سے مدد مانگتے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کی روح سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اس لیے شرک ہے کہ عالم غیب میں اللہ بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ فرق اگر نوٹ ہو جائے تو پھر بہت سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اب جو اس سورت کا اصل موضوع ہے دعا، اب وہ دعا آ رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ انسان کے لیے عمل کرنا آسان نہیں، اس لیے کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ بھی اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، بعض انسان نیکی میں رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے، فطرت سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو کچھ عیسائیوں نے پھر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے طے کیا کہ نہ شادی کریں گے اور نہ ہی کوئی کاروبار دنیا کریں گے، دور جا کر جنگلوں میں رہیں گے، سبزیاں اگائیں گے، سبزیاں کھائیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر جس طرح کی دنیا داری ان کے اندر آئی ہے اور جس طرح کی جنسی بے راہ روی ان کے اندر آئی ہے، پوری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نیکی کے حوالے سے بھی ایک متوازن معتدل رہنمائی دے سکتا ہے۔ یہاں اصل میں اب بات آ رہی ہے ایمان کے رسالت، اللہ پر ایمان کا ذکر شروع میں ہو گیا اور آخرت پر ایمان کا ذکر شروع میں ہو گیا، مالک یوم الدین، یہاں تک تو فلم فطرت انسان خود غور و فکر کر کے پہنچ گیا، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک متوازن اسوہ نمونہ ملے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح کر سکوں، افراط اور تفریط سے میں بچ سکوں۔ اب اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی اللہ کے نبی آئے جو کہ انسانوں کے لیے نمونہ بنے، اسوہ بنے، اور ان کی پیروی کر کے، ان کے سنت پر عمل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہ اصل میں ایمان بر رسالت کی احتیاج ہے جو بندہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، بات آپ کو سمجھ میں آئے گی مثال سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں حضرت زید, حضرت سعید کے والد حضرت سعید بن زید, وہ بھی اشرف المشرم ہیں, اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے, اور حضرت عمر ان کے بہنوئی تھے, اور حضرت عمر کے سسر تھے حضرت زید بن عمر بن رفیع. خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رویا کرتے تھے کہ اے رب میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں, مجھے تیری بندگی کا طریقہ نہیں آتا, مجھے تیری بندگی کا طریقہ نہیں آتا. اس لیے کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, آپ کی بعثت سے کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آ جاتے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ان کی بھی جو کیفیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جیسی میں نے دعوت دی فوراً آگے بڑھ کے قبول کر لی, ذرا سا وقت دیا. اس لیے کہ پہلے سے غور و فکر کر کے سلیم و فطرت انسان وہ اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ بندگی کے لائق ہستی صرف اللہ کی ہے. بندگی کیسے کریں, اس کے لیے رسول کی ضرورت ہے, اللہ رسول بھیجیں جن کے ذریعے سے رہنمائی ملے. اور پھر خاص طور پر کچھ اجتماعی معاملات ہماری زندگی کہتے ہیں کہ جہاں عدل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو. عورت کے حقوق کیا ہیں, مرد کے حقوق کیا ہیں, عورتیں فیصلہ کریں گی تو مردوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, مرد فیصلہ کریں گے تو عورتوں پر ظلم کریں گے. اجتماعیت کے تقاضے کیا ہیں اور انفرادی آزادی اور ایک فرد کی آزادی وہ کہاں تک ہے. اجتماعیت کو اگر زیادہ اہمیت دے دی جائے تو افراد غلام بن جاتے ہیں, افراد کو زیادہ آزادی مل جائے تو اجتماعی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ ان متضاد تقاضوں کے اندر ایک توازن اور ایک عدل کا رستہ دے سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے پر. اب اس کے بعد اس راستے کے حوالے سے بڑے پیارے الفاظ آگے مزید بتا رہے, صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان کا, ان بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے آئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 69, وہاں اللہ نے خود بتایا کہ میرے نام یافتہ بندے کون ہیں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, انبیاء اکرام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین. ہر نیک انسان وہ صالح ہے. اس کے بعد اس کا مزاج ہوتا ہے. مزاج اگر غور و فکر والا ہے تو وہ جب اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے تو صدیق قرار پاتا ہے. اگر اس کا مزاج بھاگ دوڑ والا ہے, غور و فکر کم ہے, ہوش کم ہے, جوش جذبہ بلبلا محنت کا مادہ زیادہ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید قرار پاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مزاج کے انسان تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید مزاج کے انسان تھے. اللہ نے کبھی نبی چنے صدیقین میں سے, کبھی نبی چنے شہداء میں سے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہ کان صدیق النبی, وہ صدیق مزاج کی ہستی تھے. حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان رسول النبی, رسول کا اصل مقصد ہوتا ہے شہادت, وہ شہید مزاج کے انسان. حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیق النبی, حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا انہ کان رسول النبی. تو یہ چار گروہ ہے, بلکہ آپ کہیے کہ ان میں ایک گروہ تو ختم ہوا, اب نبی کوئی نہیں آنے والا, تو ایک ہوتے تھے حضرات انبیاء. اس کے علاوہ ابھی بھی غور و فکر کرنے والے جن کو اللہ نے واقعتاً دانشور بنایا ہے, سوچنے والے, وہ اللہ کی قربت حاصل کریں گے تو اللہ کے یہاں صدیق قرار پائیں گے. محنت کرنے والے, بھاگ دوڑ کرنے والے, جب وہ دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ کے یہاں وہ شہید قرار پاتے ہیں. اور ورنہ ایک جو سمجھے کہ ابتدائی لیول ہے ایک انسان کا, جو توبہ کر کے دیکھیے رستے پر آ گیا, وہ صالحین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں کے رستے پر چلا جن پر کہ تیرا انعام ہوا, جن کو تو نے توبہ کی توفیق دی, جن کو تو نے نیکیوں کی توفیق دی, ایمان کی دولت دی, اخلاص کی دولت دی, اے اللہ میں ان کے رستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم, بغیر اس کے کہ تم سے ناراض ہوا. یہ اصل میں ایک ہی گروہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ اسے ناراض نہ ہوا. جس پر انعام ہو اور اس کے بعد اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے رخ پھیر لے تو اسی پر ناراضگی ہوتی. یوں نہ سمجھے کہ یہ تین الگ الگ گروہ ہیں, ترجمے کے اعتبار سے غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے. ایک ہی گروہ کا یہاں پر ذکر ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے محمود الحسن اسیر مالکا, انہوں نے اس کی وضاحت ترجمے کے اندر کی ہے کہنا پھر تو ان سے ناراض نہ ہوا. آتا ہے مسند احمد کی روایت میں کہ یہودیوں پر اللہ نے بہت انعام کیا تھا. ابھی سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے تمام جہان والوں پر خوشی لگی تھی, لیکن اس کے بعد ایسی ایسی حرکتیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب بندے قرار پائے. باؤز غضب علی غضب, آیت نمبر 90 میں سورہ بقرہ سے آتا ہے کہ وہ اللہ کا غضب پر غضب لے کر لوٹ. انعام ان پر ایسے ہوئے تو جو اللہ نے اور کسی پر انعام نہیں کی, لیکن پھر ایسی ایسی شرارتیں کی کہ مغضوب قرار پائے. تو لہٰذا وضاحت ہے کہ اللہ رستہ تیرے ان بندوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا, اس کے بعد ان سے ناراض نہ ہوا, ورنہ ضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. یہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہود, ضالین سے مراد عیسائی. ضالین کہتے ہیں ان کو جو کہ بھٹک گئے. عیسائیوں پر بھی اللہ نے انعام کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے, غلو کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا قرار دے دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل میں اتنا آگے بڑھے کہ فطرت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی, رہبانی سے اختیار کر لی, اور جو معتدل رستہ تھا, متوازن رستہ تھا, اس سے ہٹ گئے. تو فرمایا کہ اللہ ہمیں تو رستہ عطا فرما ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا, پھر تو ان سے ناراض نہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے, نہ ہی انہوں نے سیدھے رستے کو چھوڑا. اس سورت کے اختتام پر آمین کہنا اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس سب کی بخشش ہو گئی کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی. جب امام صاحب اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ختم کرتے ہیں بلد دعالین پر, تو جہاں ہمیں حکم ہے کہ ہم بھی آمین کہیں, اسی طریقے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ بہت بڑا اجر و ثواب اور بخشش کی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب میں آخر میں اس سورت کے حوالے سے آپ کو حدیث قدسی سنا رہا ہوں جو کہ مسلم شریف میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, اور اللہ کے احساس کیا ہے, گویا حدیث قدسی اور قرآن پاک یہ دونوں اللہ کے کلام ہیں. صرف اللہ کے رسول نے حدیث قدسی کو قرآن میں شامل نہیں فرمایا, اس کو الگ سے بیان فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے, قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا, فنصفہا لی ونصفہا لہو, وہ آدھی نماز میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے ہے. گویا سورہ فاتحہ ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کہہ رہے ہیں, نماز سے مراد سورہ فاتحہ لے رہے ہیں. اب اس کے بعد پھر الفاظ آتے ہیں یہ اس سے مراد کیا ہے کہ آدھی میرے لیے اور آدھی بندے کے لیے ہے, وہ اس سے مراد کیا ہے. فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا مالک اور پروردگار ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میرا شکر کیا, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا علی عبدی, دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میری ثنا بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دن کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے, میری بڑائی بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ قول و قرار ہے. میرا بندہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ میری عبادت کرے گا, میری ہی غلامی کرے گا, میری بندگی کرے گا, اور میرا بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والے اپنی مثال کہ میں نے اپنے بندے کو وہ کچھ دیا جس کا اس نے سوال کیا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے میرے رب مجھے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما, رستہ تیرے ان بندوں کا جن پر تو نے انعام کیا, پھر تو ان سے ناراض نہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی, کہ یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے, والے عبدی ما قال, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا. بڑی پیاری ترجمان اس کی اقبال نے کی کہ افلاس سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, ایک ایک آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کبھی تنہائی میں نفل اس طرح سے پڑھی ہے, ایک ایک آیت پر ٹھہر کر اللہ کے جواب کو محسوس کیجیے. باجماعت نماز میں تو ظاہر بات ہے یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ تنہائی میں تو کیفیت طاری ہو سکتی ہے، اور جو بھی آئمہ وہ واقعتاً سورہ فاتحہ کی اس اہمیت سے واقف ہیں وہ کبھی سورہ فاتحہ کو احساس میں نہیں پڑ جائیں گے. جو بھی امام اگر سورہ فاتحہ کو ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا ہے یا تین تین چار آیتیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سورت کی عظمت اور اہمیت سے نابلد ہے. یہ سورت ایسی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت پہ وقف کرنا چاہیے، اس کی ہر آیت کو علیحدہ پڑھنا چاہیے. ہر آیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں، ایاک الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے، ہر گمراہی سے ہر کدی سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی عظمت کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دو تابناک سورتیں نازل کی، ایک سورۃ البقرہ ایک سورۃ آل عمران. ان کے لیے آپ نے اصطلاح استعمال فرمائی الزہراوان، دو تابناک سورتیں، دو چمکدار سورتیں. اور اسی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو لوگ ان سورتوں سے محبت کرتے ہیں، ان سورتوں کو پڑھتے ہیں، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کریں گے. یہ روایت ہے مسلم شریف کی. اس سورت کے حوالے سے نوٹ کیجیے کہ یہ سورت اصل میں سورہ فاتحہ میں جو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی اس دعا کا جواب ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے رستے. اور اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا اصل مفہوم اللہ اس کے اصول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہے طلبگاروں کے لیے ہدایت. تم نے صراط مستقیم مانگا ہے، یہ صراط مستقیم قرآن مجید ہے. اس سورت کے دو حصے ہیں. اس سورت میں 286 جیسے میں نے کیا کہ آیات ہے، لہذا بڑی سورت کا تجزیہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہدایت اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو ہی دی، اور کسی تفسیر کے اندر یہ نقطہ ہمیں نہیں ملتا. ڈاکٹر صاحب نے اس سورت کا تجزیہ کر کے بہت عمدگی کے ساتھ سمجھایا ہے. یہ سورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ خطاب کا رخ سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کی طرف ہے، اور دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو سے، اور ان 22 رکوعوں میں خطاب وہ اس امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے. پھر جو پہلا حصہ ہے جس میں 18 رکوع ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی ایک حسین ترتیب ہے. پہلے 4 رکوع یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، تمہیدی مضمون، جیسے کہ کسی بھی خطبے کے آغاز میں ہوتا ہے وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں. پھر آخری 4 رکوع تحویلی نوعیت کے ہیں، جن میں کہ امت کی تبدیلی کا اعلان ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کی امامت کے منصب پر بنو اسرائیل تھے، اب ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے معذور کیا جا رہا ہے، اور اب اس منصب پر سرفراز کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو. درمیان میں 10 رکوع رہ گئے، یہ 10 رکوع ان میں براہ راست خطاب بنو اسرائیل سے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دی تھی، پہلے ان ہدایات کا بیان ہے، پھر ان ہدایات کے حوالے سے انہوں نے جو پہلو صحیح کی ہے، جو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، گویا ایک فرد جرم ہے جو بنو اسرائیل پر عائد کی گئی ہے، اسی لیے پھر آگے جا کے ان کو معذور کرنے کا اعلان ہوا. تو 4 رکوع تمہیدی، پھر 10 رکوع میں بنو اسرائیل پر فرض جرم عائد کی گئی اور اس کے بعد 4 رکوع تحویل. یہ اس سورت کے مضامین کا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سورت کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا اور یہ 3 گروہ ہمیشہ وجود میں آئیں گے جب بھی کوئی انقلابی تحریک اٹھے گی. انقلابی تحریک وہ ہوتی ہے جو کہ بدلنا چاہتی ہے پہلے سے موجود نظام کو, اور نظام کے بدلنے کے لیے ایسی جماعت درکار ہوتی ہے جو اپنا وقت بھی لگائے اور مال بھی لگائے, بغیر مال اور جان کھپائے نظام بدلا نہیں کرتے. تو جب کوئی انقلابی تحریک کسی بھی معاشرے میں ایک زور پکڑ جائے تو پھر لازماً 3 گروہ وجود میں آ جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو کہ اس تحریک کا ساتھی ہوگا اور وہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہر طرح کی مالی اور جانی قربانیاں دے رہا ہوگا. دوسرا گروہ ہوگا کہ جس کے مفادات ہوں گے پہلے سے موجود نظام کے ساتھ, اور وہ اپنی پوری مال اور جان لگائے گا کسی طرح سے نظام کو بچائے گا. اگر یہ نظام سنکٹ ہو گیا تو ہمارے سارے کے سارے عیاشیاں, ہمارے سارے کے سارے مفادات, وہ سب کے سب خطرے میں چلے جائیں گے. ایک ہوتا ہے گروہ درمیان میں, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ رہے گا, یہ ختم نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں منافق ختم کر دی جائے, یہ ممکن نہیں ہے. جب اللہ کے رسول کے دور میں منافق ختم نہیں ہوئی تو آج کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے تو کمال یہ کیا کہ آپ نے اہل ایمان کی قوت اتنی بڑھائی کہ ان منافقین کے اوپر غالب آ گئے, لیکن منافقین اس دور کے اندر بھی موجود تھے. یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہوتا ہے جسے مال اور جان بہت عزیز ہوتا ہے, لہذا یہ ہر صورت میں مال اور جان اپنی محفوظ رکھنا چاہتا ہے, نہ اس کیمپ میں جاتا ہے نہ اس کیمپ میں جاتا ہے, اس لیے کہ دونوں کیمپ کے لوگ اپنا مال اور جان لگا رہے ہوتے ہیں. ایک مال اور جان لگا رہے ہیں اس غلط نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, دوسرا مال اور جان لگا رہے ہیں اس نظام کو بچانے کے لیے, اور یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ اس سے بھی کوئی کو تعلق رکھے گا, اس سے بھی تعلق رکھے گا, نہ مخلص ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے, مخلص ہے اپنے مال اور جان کے ساتھ. تو اگر آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کوئی تحریک واقعتاً کامیاب ہو جائے اور ایک دم اٹھ کھڑی ہو کہ جو اس غلط نظام کے جس میں اس وقت جو ہے وہ ظلم و ستم اپنے عروج پر پہنچتا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس وقت استحصال ہو رہا ہے اور اوپر کا طبقہ اپنی عیاشیوں کو اور سے اور بڑھا رہا ہے, وسائل پر اور سے اور قابض ہوتا چلا جا رہا ہے, اگر اس نظام کے خلاف کوئی تحریک اٹھ جائے تو یہ 3 گروہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئیں گے. ایک گروہ ہوگا جو کہ اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اپنے مال اور جان کی بازی لگاتے ہیں, اور ایک گروہ وہ ہوگا جو چاہے گا کہ یہ نظام اسی طرح سے برقرار رہے تاکہ ہماری عیاشیاں اور یہ ہمارے جو بھی فائدے ہیں یہ برقرار رہے. اور یہاں پر بھی آپ کو تیسرا گروہ نظر آئے گا, یہ ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا. انہی 3 گروہوں کا ذکر یہاں پر ہے. پہلی 5 آیات میں اس پہلے گروہ کا ذکر ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے مال اور جان ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہے. یہ یوں سمجھیے کہ وہ مہاجرین صحابہ ہیں. سورہ بقرہ مدنی ہے, 2.5 قرآن اس سے پہلے مکے میں نازل ہو چکا ہے. اس قرآن کے نتیجے میں ایک جماعت ایسی وجود میں آ گئی تھی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے گھر بار چھوڑ کر اور وہ مدینے ہجرت کر گئے تھے. تو گویا پہلے ان کا ذکر ہے. پھر اسی مکے میں ہی کچھ بدماش ایسے تھے, ابو جہل جیسے, کہ جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں اس انقلابی تحریک کا رستہ روکنا ہے, اور وہ اس کے لیے بال اور جان لگا رہے تھے. 2 آیات میں پھر ان کا ذکر ہے. اس کے بعد 8 آیات میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے, منافقین کا, کہ جو دونوں طرف اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مال اور جان کو محفوظ کر سکے. فرمایا الف لام میم, میں نے کیا یہ حروف مقطعات ہے. مقطعات اس لیے کہ انہیں قطع کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کا اصل مفہوم کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس کسی مرفوع حدیث میں ان کی وضاحت نہیں ہے کہ ان کا اصل مفہوم کیا ہے. نہ صحابہ اکرام نے پوچھا, وہ صحابہ اکرام ان الفاظ سے مانوس تھے, ان الفاظ سے تو بہتر کلام کا آغاز عرب میں ہوتا تھا واللہ اعلم. بہت ساری آرا ہیں لیکن دورہ ترجمہ قرآن میں وقت نہیں ہے کہ ان کو بیان کیا جائے. علمی نقطے ہیں لیکن اصل مفہوم کسی کو معلوم نہیں, نہ کسی نے اس کا دعویٰ کیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ہے قرآن مجید کی اس بڑی سورت کا آغاز, اور یوں کہیے کہ اصل قرآن کا آغاز. سورت الفاتحہ تو یوں کہیے کہ دعا ہے اور اس دعا کا جواب ہے قرآن. سورت الفاتحہ تو ام القرآن ہے, یہ تو قرآن کی ماں ہے, اور اصل قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہو رہا ہے. یہ تعلق ہے سورہ فاتحہ کا پورے قرآن مجید کے ساتھ، یہ اساس القرآن ہے، یہ ام القرآن ہے، اور ایک دعا ہے، اس پوری دعا کا جواب یہ قرآن مجید ہے. تو گویا سورہ فاتحہ بھی قرآن میں شامل ہے بلا شبہ، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت عظمت ہے کہ ایک احتیاج بیان ہوئی، اس احتیاج کے بیان میں پورا قرآن اللہ نے دیا. تو جو قرآن اللہ نے اس احتیاج کے بیان کے جواب میں دیا ہے، اس کے آغاز میں انداز کیا ہے، آغاز کا دیکھیے. اور کوئی کتاب اپنا آغاز اس طرح سے نہیں کرتی، صرف قرآن اپنا آغاز اس طرح سے کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اشارہ ذالکہ کا آیا ہے، یہ اصل میں ادب کے لیے ہے. ادب کے لیے کوئی چیز آپ کے قریب بھی ہو لیکن آپ ادب کے لیے اس کے لیے دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں. ہاں جناب نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ جناب سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے احترام کے لیے بجائے ای کہنے کے آپ ہاں کہتے ہیں، فارسی میں ہاں کہتے ہیں، وہ یعنی اشارہ وعید استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ذالکہ کے الفاظ قرآن مجید کے ادب و احترام کے لیے، ورنہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ہے وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں، جو ہمارے پاس ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک مضمون حتمی ہے، قطعی ہے، اور یہ دعویٰ اور کوئی کتاب نہیں کر سکتا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ اس سے پہلے حضرات انبیاء کرتے آئے، یہ ہے کتاب موعود، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آج بھی الفاظ موجود ہیں تورات میں. مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے تدبر قرآن میں نقل کر دیے ہیں کتاب الاستثناء کے الفاظ، اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ میرے نام کے ساتھ لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسل میں سے، ان کے بھائی محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، وہ یہ کزن ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں تیری ماننے کا سور اٹھاؤں گا، میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. قرآن مجید اترا ہے الفاظ کی صورت میں، یہ اسپوکن ورڈ کی صورت میں آیا ہے. تو رات لکھی ہوئی آئی تھی، قرآن مجید لکھا ہوا نہیں اترا، تو میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور پھر وہ میرا نام لے کر، ہر سورت کے شروع میں اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ میرا نام لے کر لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلائے گا. تو فرمایا یہ وہی کتاب ہے جس کا اس سے پہلے وعدہ چلا آ رہا تھا، یہ ہے وہ کتاب موعود، یہ ہے وہ اللہ کی کتاب، اس کے اللہ کی طرف لانے میں کوئی شک نہیں، اس کے اس کتاب موعود ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے مضامین میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے لیکن انہیں کے لیے جو ہدایت کے طلبگار ہیں. پوٹینشلی یہ ھدی للناس ہے، اسی سورہ بقرہ میں آئے گا آیت 185 میں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کوئی عام انسان ہو یا بڑے سے بڑا دانشور ہو، بڑے سے بڑا ذہین انسان ہو، یہ سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن زبردستی ہدایت اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جو کہ ہدایت کا طلبگار ہوگا. ڈسپرین کی گولی میں سر کے درد کا علاج ہے سب کے لیے، لیکن علاج اسی کا ہوگا جو کہ ڈسپرین کو جا کے حاصل کرے گا اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے استعمال کرے گا. مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے، صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن نہیں، یہ صرف متقیوں کے لیے نہیں، یہ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن جو فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس لیے فرمایا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہے. اب متقی کون ہے؟ چلتی پھرتی اس کی تصویر سے صحابہ اکرام، وہ صحابہ جو کہ اپنا سب کچھ لٹا کر ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، ان کا یہاں پر ذکر ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کی. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم پہلے اپنی عقل سے ایک بات کو سمجھیں گے، اپنے حواس سے خمسہ سے ایک چیز کو ثابت کریں گے تب اسے مانیں گے، نہیں، یہ مادہ پرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے لو لگانے والے ہیں. نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. یہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھنے والے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں.
یا اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اہم ترین ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انہیں سب سے بڑھ کے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، انہیں محبت مال سے نہیں ہے، انہیں محبت اللہ سے ہے، اللہ کی محبت میں محبوب شے کو یہ قربان کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا بندہ جینا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اے نبی ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یہ اللہ کے کلام کے ایک ایک حرف پر ایمان لا رہے ہیں، پھر ان میں کوئی تعصب نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کہ اے نبی آپ سے پہلے نازل کی گئی، جو بھی حق ہوگا جہاں پر بھی ہوگا ہم اس حق کو تسلیم کریں گے، ہمارے اندر تعصب نہیں ہوگا کہ اگر خیر وہاں ہے دشمن کے پاس ہم اسے تسلیم نہ کریں، نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ یہ ہر خیر کو تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ کہیں پر بھی ہو۔ تو اے نبی آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوں گی جن کے نام لیبل یہودی یا عیسائی ہے یہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخری اور اہم ترین صرف کیا ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، فرمایا وَهُمْ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے حضور جواب صحیح کا احساس ہے۔ وہی شخص ہدایت پر آ سکتا ہے کہ جسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور یہ احساس ہو کہ وہاں پر کوئی میرے کام نہیں آئے گا، میرا عمل اس روز میرے کام آنا ہے، لہذا اسی شخص کو ہدایت ملے گی، اور اس کو یہ دھوکہ ہو کوئی میری بخشش کرا لے گا، کوئی میری شفاعت کرا لے گا، کوئی رشتے داری کو تعلق قائم آ جائے گا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پھر ہدایت حاصل کر کے حلال و حرام کی تمیز کرے اور خام خواہ جو ہے وہ شریعت کی پابندی اختیار کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے۔ لہذا فرمایا ہے کہ اس کتاب سے ہدایت اسی کو ملے گی جس کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اس روز کوئی تجارت، کوئی رشتے داری، کوئی لین دین، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، لا بیع فی ہے، بلا فرقت ہے، بلا شفا، اسی صورت میں آگے چل کے الفاظ آ جائیں گے۔ فرمایا کہ آخرت پر تو وہ لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ اکرام کے صفات جو کہ ایمان لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو ہو گئی تعبیر خاص، اور تعبیر عام کیا ہے؟ قرآن سے ہدایت اسی کو ملے گی جس میں یہ پانچ صفات ہیں۔ نمبر ایک، وہ ایمان بالغیب رکھتا ہو، بلائنڈ فیتھ رکھتا ہو، وہ اپنی عقل کو ہی معیار نہ بنائے، ہماری عقل عاجز ہے، ناقص ہے، ہر چیز اس میں نہیں آ سکتی، لہذا پہلی چیز گزر جا کر اس کے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ نمبر ایک، وہ منو نبل خائے۔ نمبر دو، وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل اپنا رابطہ اور سوال رکھتے ہیں، اس کا ذریعہ اللہ نے دیا نماز، اللہ سے بار بار ہدایت مانگتا رہے، اللہ سے بار بار لو لگاتا رہے۔ نمبر تین، وہ اپنی محبوب سے قربان کر کے ثابت کرے کہ واقعتا اللہ کے ساتھ وہ مخلص ہے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا رہے۔ نمبر چار، اس میں تعصب نہ ہو، جہاں بھی اسے حکمت نظر آئے وہ سمجھے کہ یہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، اسے وہ وہاں سے حاصل کر کے اس کے حق ہونے کا اعتراف کرے۔ اور نمبر چار، اسے آخرت پر یقین ہو کہ حساب کتاب ہوگا، اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی انسان کسی انسان کے کام نہ آئے گا، اس روز تو انسان کو اپنا عمل ہی ہے جو اسے بچا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیسے حدیث میں آیا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کسی کی بخشش نہ ہوگی، صرف اس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا، یا عمل کہ اللہ نے خود فرمایا ہے تلک الجنت التی ارسطموها بما کنتم تعملون، تمہیں جنت ملی ہے اس عمل کی وجہ سے تم کرتے رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ عمل سے بھی زیادہ عمل بھی کرے اس کے باوجود ڈرے کہ پتہ نہیں عمل میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا، عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہو، کسی اور پر بھروسہ نہ ہو، کوئی اس کے ذہن میں کچھ اور کرنا ہو آخرت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت حاصل کریں گے، انہی کے بارے میں قرآن نے سند دی، اولئک علی ھدی من ربہم، جن میں یہ پانچ صفات ہیں یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب اس کے برعکس دوسرا گروہ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کر چکے، اشارہ ہے ابو جہل اور اس کے پورے پورے قبیل کے لوگوں کی طرف، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کر چکے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں. انذرتا ہوں اے نبی آپ انہیں خبردار کریں, ہم لم سندر ہوں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں, لا یؤمنون وہ ماننے والے نہیں ہیں, وہ ہر گرمی پر اترے ہوئے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ قرآن حق ہے, یہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات قبول کر لی تو پھر یہ جو ہماری شہزادے ہیں اور یہ جو ہماری دنیا کی عیاشیاں ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی, یہ دنیا کے مفادات ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئے ہیں, اب ان کے سامنے جو بھی بات کی جائے وہ ماننے والے نہیں ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر تلاب میں نر کو نازک بے اثر. فرمایا انذرتا ہوں ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پر مہر کر چکا. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر کر دی ان کا کیا قصور, لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کے دل پر مہر نہیں کرتا. سورہ صف میں جا کے ہم آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے دل پر داغ پڑتا ہے, توبہ کر لے داغ دھل جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا وہ داغ اور سے اور گہرا ہوتا ہے اور سے اور گہرا ہوتا ہے, اور اس کے بعد دل اس کا بند ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سیر کر دی جاتی ہے, مہر کر دی جاتی ہے. تو ابتدا غلطی کی بندے کی طرف سے ہوتی ہے, پھر چاہے تو نیک بندہ اس کو سمجھائے چاہے ضمیر کو کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر رفتہ رفتہ اس محرومی تک پہنچتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر, وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے, حق کا اعتراف نہیں کر رہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب. اب اس کے بعد آٹھ آیتوں میں ذکر ہے تیسرے گروہ کا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں, ان کے یہ زبانی کلامی دعوے ہیں. قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ, سورہ مائدہ 41 میں کہا کہ زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے, ان کے دل حقیقت میں ایمان سے محروم ہیں, ان کا ظاہر کچھ ہے ان کا باطن کچھ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی. فما یخدعون الا انفسهم, مگر وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. فما یشعرون, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ایک ہوتا ہے شعوری منافق, وہ آتا ہی سازش کے تحت ہے, ان کی یہ کیفیت نہیں ہے. یہ ایمان کو لائے تھے ابتدا میں بہت ہی خلوص کے ساتھ, لیکن جب دیکھا کہ یہاں تو مال اور جان کی قربانی دینی پڑے گی, یہاں تو اب جنگ کا حکم آ رہا ہے, میدان جنگ میں حاضر ہونا پڑے گا نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر, لہٰذا وہ جان کی محبت مال کی محبت پاؤں کی بیڑی بن گئی اور اس کے بعد یہ مخلص نہ رہے اسلام سے. تو فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے اللہ کو اور اس کے اور اہل ایمان کو, دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو, مگر ان کا شعور نہیں. فی قلوبہم مرضون, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, وہن کی بیماری, جسے حدیث میں کہا گیا کہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے, قرب قیامت کی نشانی ہے, دنیا سے محبت اور موت کا خوف آج ہمارے اندر بھی, اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں غیروں سے. تو فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, یہ دنیا کی محبت کی, مال کی محبت کی, جان کی محبت کی. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے انہیں اور بڑھا دیا اس بیماری کے اعتبار سے. ولہم عذاب الیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, ان کے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے. ویدا کہیں ڈالا ہوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسروا فی الارض, کہ زمین میں فساد مت بچاؤ, تم ہمارے پاس آتے ہو تو اپنی وفاداری ہمارے ساتھ ظاہر کرتے ہو, پھر تم پہنچ جاتے ہو یہودیوں کے پاس اور وہاں جا کر ان سے بھی اپنے محبت کا اظہار کرتے ہو, تو یہ جو تم نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوگا یہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کی حرکتیں مت کرو, نہ زمین میں فساد بچاؤ. قالوا, تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کسی طرح سے صلاح ہو جائے اور یہ اختلاف آپس میں زیادہ نہ بڑھے, لہٰذا ہم تو دونوں طرف رابطے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ مصالح کو پیچ اپ اور جھگڑا نہ ہو. بہت پیارا شعر ہے اقبال کا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت معیار ہے حق و باطل نہ کر قبول. حق اور باطل میں مصالح, حق اور باطل میں پیچ اپ, یہ ہو نہیں سکتا. اگر حق حق ہے وہ کبھی بھی باطل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو فرمایا الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ بے شک یہی فساد مچانے والے ہیں. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ساری وفاداریاں حق کے ساتھ وابستہ کی جائے تاکہ باطل طور پر بھرپور وار کیا جا سکے. لیکن باطل کے ساتھ محبت، باطل کے ساتھ دوستیاں، باطل کے ساتھ محبتیں اور وفاداری کی چیزیں بڑھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطل کو مزید نرم گوشہ رکھ کے مہلت دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہی فساد ہے، جو بھی باطل کو سروائیو، باطل کے سروائیول کے لیے کسی قسم کا تعاون کر رہا ہے، گویا وہ زمین میں فساد کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ یہی لوگ فسادی ہیں، بلا چند یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آمنوا کما آمن الناس، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے ہی مان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، وہ دیکھو کیسے ایمان لائے ہیں مہاجرین، وہ کس طرح سے اپنا سب کچھ جٹایا انہوں نے دین کے لیے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی زمینیں، یہاں تک کہ بعض مہاجر صحابہ کی کہ بیوی بچے بھی بھیڑیوں نے مکے میں روک لیے تھے، کہا کہ کس طرح سے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر مدینے آئے ہیں، تو تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ. قالو، ان کا جواب دیں گے، وہ کہتے ہیں انو مینو کما امن کو کہا کہ ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، یہ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، انہیں اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، تو کیا ہمیں احمقوں کی طرح، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہر دور میں وہ لوگ جو کہ دین کے سچے خادم ہوتے ہیں انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے. کیا نہ اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کہ دونوں ہاتھوں سے دنیا میں خوب لوٹ مار کر رہا، جتنے بڑے بڑے فراڈ کر رہا ہو، اس نے بڑی بڑی کوٹیاں کھڑی کر لی ہوں، اور شاندار گاڑیوں میں گھوم رہا ہو، اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب اور سیاح اور عقل مند ہے. اور جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوا اور سود سے بچتا ہوا اور دین کے لیے وقت نکالتا ہوا زندگی بسر کر رہا ہو، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بدھو ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کتنا ایمان لائے، الا انہم هم السفهاء، جان لو کہ بے شک یہی احمد ہے، یہی بیوقوف ہے، یہ عارضی زندگی کی خاطر ساری محنتیں کر رہے ہیں، چار دن کی ان کی چاندنی، پھر اس کے بعد آگے اندھیری رات ہے، یہی بے وقوف ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں کوئی سامان نہیں کر رہے. بلا کلّا یا لمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. ویزا لکن آمنو قالو آمنا، جب بھی وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. ویزا خلو الا شراطی نہیں، اور جب خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی علماء یہود کی طرف، قالوا انا معكم، ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، حقیقت میں تو ہماری ہمدردیاں، ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستهزئ بهم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے، ویمدهم، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اور یہ اپنی سرکشی میں بڑے چلے جا رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ ہے وہ بد نصیب کہ جنہوں نے خرید لیا ہے، اختیار کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جس کے لبے بام رہ گئے، اللہ کے رسول کا دور ان کو نصیب ہوا، اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی، لیکن اس عارضی زندگی کی لذت کی خاطر، اس فانی مال کی خاطر، انہوں نے کتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر کیا چیز حاصل کر لی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ ہے وہ بد نصیب کہ جنہوں نے لے لیا ہے، جنہوں نے اختیار کر لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت، ان کے کچھ کام نہ آئی، ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی. فما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہوئے ہدایت یافتہ. یہ ذکر ہوا آٹھ آیتوں میں اس تیسرے گروہ کا، منافقین کا، جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد جو پہلا گروہ، دوسرا گروہ جس کا ذکر آیا تھا، پکے کافر جو بالکل ماننے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں ایک تمثیل آ رہی ہے. فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے جلائی آگ. فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اپنے پورے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب الله بنوره، اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، یعنی جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، ایک شخص نے آگ جلائی اور اس سب کے گرد اب پوری طرح روشنی ہو گئی. ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے چھین لیا، اللہ لے گیا ان کا نور. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اللہ نے چھوڑ دیا اندھیروں. پہلے دنیا میں تاریکی تھی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، لہذا روشنی تھی نہیں. اگر ایک آدمی حق کو جاننا چاہتا تب بھی نہیں جان سکتا. اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ہدایت کا چراغ جلا دیا. اب روشنی آ گئی خارج میں، اب اگر کوئی شخص حق کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بد نصیبوں کو سزا یہ دی، ابو جہل اور اس طرح کے اور متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو، کہ اللہ نے ان کی بنائی طلب کر دی. دیکھنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، خارج میں بھی روشنی ہو اور انسان کی بنائی بھی سلامت ہو. پہلے خارج میں روشنی نہیں تھی، اب خارج میں روشنی کا چراغ اللہ کے رسول نے جلا دیا ہے، لیکن اب یہ کیوں محروم ہدایت سے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، گویا اللہ نے ان کی بنائی کو سلب کر دیا. یہ ہے مثال ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی. فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے، کمثل اللذی استوقد نارا، جیسے کہ مثال اس آدمی کی جس نے جلائی آگ. یعنی مراد اس سے یہ ہے، یہ کافروں کی مثال اللہ کے رسول جیسی نہیں ہے معاذ اللہ، لہذا قدموں میں یہاں پر احتیاط کرنے پڑتی ہے. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے جلائی آگ. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا اس چراغ جلانے والے کے ارد گرد کو، فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، اللہ نے ان کی بنائی طلب کر لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، بکم وہ گونگے ہیں، عمی وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں. ظاہری اعتبار سے بہرے نہیں تھے، لیکن حق کی آواز کے حوالے سے بہرے تھے، حق کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے. ظاہری اعتبار سے گونگے نہیں تھے، لیکن حق کا اعتراف کرنے کے اعتبار سے گونگے تھے. ظاہری اعتبار سے اندھے نہیں تھے، لیکن حق کو دیکھنے کے اعتبار سے اندھے تھے. فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں. ایک تھوڑا سا ٹکڑا آیت کا قدمے سے رہ گیا ہے. وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کر بہے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر اصل میں یعمہون دل کے اندھے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھوں کا اندھا اور ایک ہوتا ہے دل کا اندھا. یہاں پر اصل میں مراد ہے وہ دل کے اندھے ہیں، اس لیے کہ دل بھی بعض بد نصیبوں کے اندھے ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. یہ دل ہے جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اس دل کے نور سے محروم ہو تو پھر یہ ہے کہ ظاہر تو بہت کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اشیاء کی حقیقت کے مشاہدے سے، اشیاء کی حقیقت کے نظارے سے وہ محروم ہے. اقبال کا شعر ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کے نور سے تم چیزوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان سے، ان کے چکاچون سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے انسان اشیاء کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی کوئی نہ کوئی رائے اور اپنا کوئی نہ کوئی عمل وہ قائم کرتا ہے. اس کے بعد اب مثال آ رہی ہے منافقین کی. ایک مثال پکے کافروں کی آ گئی، اب منافقین کی مثال. فرمایا او کا سید من السماء، یا آسمان سے آنے والی بارش کی مانے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں اور اس میں کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے. رعد یہ بجلی کی کڑک اور آواز کو کہتے ہیں، گرج کو کہتے ہیں، اور برق یہ بجلی کی چمک کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یا آسمان سے آنے والی بارش کہ جس میں اندھیرے بھی ہیں، کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصوائق، اور وہ رکھتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ان بجلیوں کے ڈر سے، حضر الموت اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اور حالانکہ انگلیاں رکھنے سے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قابل در کو یقصہ تو اب سارا ہوں، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے روشنی کا سامان کرتا ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے، اس میں وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اللہ ان پر اندھیرا کرتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی قربانی دینے کا مرحلہ آتا ہے، قَامُوا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چھین لے لے جائے ان کی سماعت بھی اور ان کی آنکھیں بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ ہے مثال منافقین کی۔ یہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جو فائدہ نظر آئے تو ساتھ ساتھ ہے، اور اگر آزمائش آ جائے، کو قربانی دینی پڑے، تو پھر پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ بارش نے، بجلی نے روشنی کی تو چل پڑے، جب اندھیرا ہوا تو مشکل میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو مرضی اپنے مال اور اپنی جان کو بچا لیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سارے مال و اسباب چھین سکتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا رکوع سورۃ البقرہ کا، یہ اصل میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ دعوت عملی بھی ہے اور دعوت فکری بھی ہے، ایمان کی بھی ہے۔ اس رکوع میں عملی اعتبار سے بھی بہت عظیم رہنمائی ہمارے لیے ہے، اور ایمان کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے بھی، ایمان باللہ کا ذکر بھی ہے، ایمان بالرسالت کا ذکر بھی ہے، ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن مجید کا بہت ہی جامع اور عظیم مقام ہے سورہ بقرہ کا یہ تیسرا رکوع۔ اس رکوع سے نوع انسانی سے باقاعدہ خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی تک نہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی گفتگو ہوئی ہے براہ راست انسانوں سے، اللہ نے کوئی ہدایت نہیں کی، اور نہ ہی سورہ بقرہ میں ابھی تک کوئی گفتگو انسانوں سے ہوئی ہے۔ ابھی تک جملہ خبریہ چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں تین قسم کے کردار بتا رہا تھا، ان کی مثالیں اللہ نے دی۔ اب براہ راست گفتگو ہو رہی ہے نو انسانی سے۔ فرمایا یا یوحنا سو بدو ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ عبادت سے مراد محض عبادات نہیں، عبادات کو ہمیں عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ آپ نماز میں اللہ سے آ کے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، لہذا عبادت اس کا مطلب ہے کوئی اور اونچی شے ہے، اس لیے نماز میں آ کے آپ کہتے ہیں۔ روزہ اس لیے ہے تاکہ اس کے دل سے تقویٰ پیدا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ زکات اس لیے ہے تاکہ دل سے دنیا کی محبت سے نکلے، اور حج میں تو یہ ساری کی ساری برکتیں موجود ہیں۔ تو عبادات اصل میں بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں۔ بڑی عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعبد الشیطان، دیکھو شیطان کی عبادت مت کرو۔ اگر عبادت سے مراد صرف نماز ہوتی، روزہ ہوتا، حج ہوتا، زکات ہوتا، ذکر و اذکار ہوتا، تو کیا کوئی شیطان کی بھی نماز پڑھتا ہے؟ کیا کوئی شیطان کے لیے بھی روزہ رکھتا ہے؟ کیا کوئی شیطان کے لیے بھی تسبیح کرتا ہے؟ عبادت سے مراد صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکات یا ذکر و اذکار نوافل نہیں، بلکہ عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے غلامی کرنا جیسے غلام 24 گھنٹے اپنے آقا کے ڈسپوزل پر ہوتا تھا، جو آقا نے کہا وہ اسے کرنا ہے اور ہر وقت کرنا ہے، جس وقت وہ حکم دے گا، ملازم نہیں ہے کہ اس کی کوئی ڈیوٹی آ بنا۔ اسی طرح سے عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ غلامی میں عبادت میں صرف فرق یہ ہے کہ غلامی مجبوری کی ہوتی تھی، یا آج بھی ہے کسی صورت میں، لیکن عبادت تبھی عبادت ہے جبکہ وہ شکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بلبلے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، پوری زندگی میں اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے پالنے والے کی، اپنی ضروریات، جو تمہاری ضروریات پوری فرماتا ہے، تمہیں کسی اجنبی ہستی کی عبادت کے لیے نہیں کہا جا رہا، تمہارے رب کی عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب ربی پالتا ہے، جب ربی مالک ہے، جب وہی خالق ہے، تو پھر کسی اور کی اگر بندگی کرتے ہو تو پھر یہ جو ہے وہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی زیادتی ہے، انتہائی بغاوت ہے۔ یا یوحنا صوبتو ربکم، اے لوگو اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی، اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ اللہ خلقکم، جس نے کہ تم سب کو بنایا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے گزرے. یہ اصل میں مشرکین بار بار کہتے تھے کہ ہم تو اس رستے پر چلیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا رستہ ہے، ہم تو بس انہی کی پیروی کریں گے. ہر زمانے میں شرک کے لیے، بدعت کے لیے دلیل یہ ہوتی ہے کہ بس ہم تو وہی کچھ کریں گے. بس نسب ہو ماں وجتنا علیہ آبا، تو کہا کہ تم جن کی باتیں کرتے ہو، تم نے جن کے رستے کو اپنے لیے ایک نمونہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں بھی بنایا تھا، اللہ ہی نے ان کو بھی بنایا تھا. لعلکم تتقون، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. عبادت سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ فرمایا تاکہ تم بچ سکو. تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا. اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو تم دنیا میں بھی دکے کھانے سے بچ جاؤ گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر در در پہ ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کا خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک اللہ کا تمہیں ڈر ہوگا، ایک اللہ سے امید، ایک اللہ سے تمہاری ساری کی ساری دلچسپیاں وہ اوستھا ہوں گی. تو اگر اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو بڑا مانو گے تو پھر یہ ہے کہ پھر تو کئی در ہے جہاں تمہیں سر جھکانے پڑیں گے، اور کئی در ہیں جہاں پر تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی. لہذا ایک ہی در کے ہو جاؤ، دنیا میں دھکے کھانے سے بچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو گے تو اس میں انتہائی سکون ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک غلام وہ ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور ان آقا کے مزاج بھی مختلف ہیں، آپس میں لڑنے والے ہیں، متشاکسون ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن ایک غلام ایسا جس کا ایک ہی آقا ہے، تو خود سوچو کہ سہولت میں کون سا ہوگا. سہولت میں وہی ہوگا جس کا ایک ہی آقا ہو اور اس نے اسی کو راضی کرنا ہو. اور اس کے بہت سارے آقا ہیں، کبھی وہ ناراض کبھی وہ ناراض، اس کی جان ہمیشہ جیت پہ مصیبت میں ہوگی. تو فرمایا کہ یہ طے کر لو کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. برادری ناراض ہوتی ہے تو 10 دفعہ ناراض ہو، لیکن شادی بیاہ میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو. جو یہ اصول اختیار کر لے اس کی زندگی بہت ہی سکون میں ہوتی ہے. اور ورنہ جو آدمی کا یہ اصول نہیں ہوتا، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، کبھی اس کے سامنے صفائیاں پیش کر رہا ہے، کبھی اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے بے اصول لوگ دنیا میں بھی دھکے کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. تو ایک رب کی بندگی کرو تاکہ تم دنیا میں دھکے کھانے سے بچ سکو اور آخرت میں تم عذاب سے بچ سکو. تمہارا مقصد تخلیق ہے عبادت. تما خلق کو جننا و جنسا الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس سے کہ میری عبادت کرے. اگر تم نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو جہنم کا نوالہ بن جاؤ گا. لہذا فرمایا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے عبادت کرو تاکہ تم شرمندگی سے بچ جاؤ، ذلت سے بچ جاؤ، اور دنیا میں دردر کی ٹھوکرے کھانے سے بچ جاؤ. اب اس کے بعد اس اللہ تعالیٰ کے احسانات بیان ہو رہے ہیں. جس اللہ کی بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے اس اللہ کا کتنا کرم ہے. اللہ جی جال الکم الارض فراشا، اسی اللہ نے تمہارے زمین کو بنایا ہے بچھونا. کس قدر ہمارے لیے زمین یہ نعمت ہے. چل پھر بھی رہے ہیں، کسی میں بس رہے ہیں، کسی سے ہمارا روزی کا سامان پیدا ہوتا ہے، کسی میں ہم تجارت کرتے ہیں، اسی زمین کے اندر ہمارے لیے کس قدر اللہ نے نعمتوں کے خزانے رکھے ہیں. فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو پھر زمین کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. وہ سما بنا، اور اس نے آسمان کو بنا دیا ہے چھت. وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من السماء من الثمرات رزقا لكم، اور پھر اس نے تمہارے لیے نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو جو تمہارے لیے رزق ہے. فلا تجعلوا لله اندادا، تو دیکھو اب اللہ کی شریک نہ بناؤ. کوئی اور ہے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جس کے بارے میں تم کہو کہ زمین اس نے بنائی، یا آسمان اس نے بنایا، یا بارش وہ نازل کرتا ہے، یا زمین سے رزق اور نعمتوں کا خزانے وہ نکالتا ہے؟ جب تم خود کہتے ہو، تمہاری فطرت کہتی ہے کہ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. بڑے سے بڑا مشرک بھی اعتراف کرتا تھا کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، تو پھر کیوں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک بنا دیا؟ یہ تو تھا ایمان باللہ توحید. اب ایمان کے رسالت کا ذکر آ رہا ہے. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، قرآن میں کوئی شک نہیں، شک تمہارے ذہن میں ہو سکتا ہے، تمہارے دماغ میں ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَسَائِتَا کرو فَاتُو بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. تم اس کی مانند ایک ہی صورت لے آؤ. یہ مدنی قرآن ہے. اس سے پہلے مکی قرآن میں یہ مضمون چار مرتبہ آ چکا تھا. سورہ اور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اِن كَانُوا صَادِقِينَ. ان کو چاہیے کہ اس جیسا کلام لے آئے, قرآن پورا لے آئے اگر واقعی سچے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں دوبارہ اس چیلنج کو دہرایا گیا کہ جن اور انسان سب کے سب مل بھی جائیں اس قرآن کو لانے پر نہیں لا سکتے. پھر اس کے بعد سورہ ہود میں ذرا چیلنج کو آسان کیا گیا تاکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام محمد نے خود سے بنا لیا ہے تو چلو مقابلہ کرو, دس فٹ لے آؤ اس جیسے. جب وہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا تو پھر سورہ یونس میں تھا چاہے ایک ہی صورت لے آؤ. اور پھر یہ مدنی دور میں آ کر اس چیلنج کو ریپیٹ کیا گیا. اور میں اگر تم شک میں ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تمہارا خیال ہے اللہ کا کلام نہیں ہے کسی بندے کا کلام ہے, تو تم بھی تو بندے ہو نا. تمہارے اندر بھی بڑے بڑے شاعر بھی ہیں, بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں, بڑے بڑے خطیب بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. تو فرمایا کہ پھر جاؤ اس جیسی ایک صورت وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا تمہارے جو بھی مددگار ہیں سب کو بلا لو, سب کا سب مل کر اس قرآن کی ایک صورت جیسی صورت مقابلے میں پیش کرو. یہ ماننا پڑے گا کہ اس زمانے میں بہرحال اخلاقی اعتبار سے معیار بہت اونچا تھا, لہذا انہوں نے مقابلے کی ضرورت ہی نہیں. صاف صاف کہا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم اس کلام جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے. ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج کے دور کے ہوتے تو کہتے چلو لے تو آؤ مقابلے میں اور دھاندلی سے ثابت بھی کرو کہ ہاں یہ قرآن مجید کی طرح کا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اخلاقی اعتبار سے وہ ہم سے کہیں بہتر تھے کہ انہوں نے مقابلے کے لیے کوئی صورت تک پیش دے گی یہ مانا کہ ہاں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو بعض نے کہا کہ ارے ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر لیں گے, لیکن یہ نہیں کیا کہ وہ کلام لے آتے اور پھر دھاندلی کے ذریعے سے کہتے کہ بھائی یہی جیسے آج کل ہمارے ہاں جو جھوٹ کو سچ بناتا ہے ہمارا میڈیا, یہ حرکت انہوں نے نہیں. تو فرمایا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو لے آؤ ایک صورت اس جیسے اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اگر تم اپنے اس شک میں اپنے اس اعتراض میں سچے ہو. اب اس کے بعد بڑا کیٹیگوریکل انداز ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. کوئی انسان اگر اس کا یہ کلام ہوتا تو وہ اس طرح کا دعویٰ نہ کر سکتا. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تو اگر تم ایسا نہیں کر سکے. پورے 13 برس جو گزر چکے ہیں مکے کے اور مدینے میں بھی 2 برس آ چکے ہیں, جو ہے وہ سن 2 ہجری میں صورت نازل ہوئی. تو فرمایا کہ پورے 15 برس ہو گئے اس چیلنج کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ایسا کر بھی نہ سکو گے. یہ ہے حتمی انداز, کیٹیگوریکل انداز, قطعی انداز. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ایسا کر بھی نہ سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. اس میں انسان ہوں گے, اللہ کے نافرمان, اللہ نے ان سے محفوظ فرمائے اس انجام بد سے, اور ساتھ ہی پتھر ہوں گے. تمہارے پتھروں کے بت بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہوں گے اور تمہاری حسرت میں اضافہ کر رہے ہوں گے کہ ہم ان کی پوجا کرتے تھے, آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں. اور جب کافرین, اور وہ جہنم, وہ آگ, وہ تیار کی گئی ہے اصلا حقیقتا کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اے نبی خوشخبری سنائیے, بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ ان کے لیے ہوں گے وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا, جب بھی انہیں ان باغات میں سے رزق دیا جائے گا. مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا, یعنی پھلوں والا رزق. قالوا, وہ کہیں گے ھٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ, وہ کہیں گے کہ ہمیں پہلے بھی یہ رزق دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اور وہ دیے جائیں گے ملتا جلتا. مراد یہ ہے کہ وہ کسی نعمت کو دیکھیں گے, کہیں گے یہ نعمت ہم نے دنیا میں بھی کھائی تھی, لیکن جب اس نعمت کا ذائقہ چکھیں گے معلوم ہوگا کہ نہیں, دنیا کی نعمت کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گے جوڑے پاکیزہ. اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کو پاکیزہ شوہر عطا کرے گا اور نیک مردوں کو پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب یہ جو قرآن مجید نے چیلنج دیا، دیکھیں یہاں پر اب آخر میں ایمان دل آخرت کا مضمون بھی آ گیا. پہلے توحید کا مضمون آیا اور پھر قرآن پر ایمان کے حوالے سے گویا ایمان دل رسالت کا مضمون آیا، اس لیے کہ قرآن اللہ کے رسول کی رسالت کی دلیل ہے. اور اس کے بعد یہ آخرت کا مضمون ہم نے پڑھا، تو یہ تینوں ایمانیات اس رکو میں آ گیا. اب یہ جو چیلنج دیا تھا کہ بھائی لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت، تو چیلنج کا جواب تو نہیں دے سکے، لیکن اعتراض کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، تو اعتراض ایک کر دیا. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ عنکبوت نازل کی مکی دور میں، وہاں عنکبوت کی ایک مثال ہے. سورہ حج میں اللہ نے مکی کی ایک مثال دی، تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے. جو بڑے لوگوں کے کلام ہوتے ہیں اس میں مثالیں بڑی بڑی اور اعلیٰ اشیاء کی ہوتی ہیں، اور اس کلام میں مکھیوں کی مثال آ رہی ہے اور مکڑیوں کی مثال آ رہی ہے. فرمایا ان اللہ لا یستحی، اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے نہیں جھجکتا ان یضرب مثلا ما بعوضتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کر دے کسی مچھر کی، جیسے مکھی ایک حقیر کیڑا ہے، مکڑی حقیر کیڑا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے نہیں جھجکتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کر دے، وہ مثال بیان کرے جو کہ وہ مچھر کی. فما فو کہا، یا اس سے بھی اوپر کی، یعنی مچھر سے بھی کسی زیادہ گھٹیا چیز کی مثال بیان کر دے. جیسے کوئی بات ہوگی، جیسی کوئی شے ہوگی، اسی طرح کی اس کی مثال ہوگی. چیز اعلیٰ ہے تو مثال بھی اعلیٰ ہوگی، چیز گھٹیا تو مثال بھی گھٹیا دی جائے گی. فام اللہ جی نام، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ قرآن، اس میں جو بھی مضامین آ رہے ہیں، جیسی بھی مثالیں آ رہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا قرآن پاک برحق ہے. وامل نبین کفر، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فیقولون، تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس سے بطور مثال، اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے. فرمایا یضل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. بعض لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ قرآن کو امام نہیں مانتے، اپنا عقیدہ پہلے سے کوئی گھڑ لیا، اور اب قرآن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آیت ہمیں سپورٹ کرے، کون سی آیت ہے کہ جو ہمارے اس نظرے کی تائید کرے، تو بھیا وہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن گمراہ کرتا. اور وہ لوگ جو کہ قرآن کو امام بناتے ہیں، بالکل خالی ذہن ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، جو عقیدہ جو نظریہ قرآن دے گا ہم اسی کو اختیار کریں گے، قرآن انہی کو ہدایت دیتا ہے. تو فرمایا کہ اسی قرآن سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اب ہمارے ہاں ایک بڑی محرومی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مت پڑھو اس سے گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ فوراً یاد کوٹ کر دیں گے، یو ذل بہ کثیرا و یهدی بہ کثیرا، اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. تو بھائی اس میں تو دونوں باتیں ہیں نا، اس میں صرف گمراہی کی بات تو نہیں، اس میں تو اللہ نے کہا ہے کہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، تو آپ نے صرف گمراہی والا پہلو ہی کیوں لے لیا؟ اور اس کے بعد آگے اللہ وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ گمراہ ان کو کرتا ہے کہ جن کے اندر تین برے خصائص ہوتے ہیں. فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو کہ نافرمان ہے، باغی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں. فاسق صرف کہتے ہیں توڑنا، اپنی حد سے باہر نکلنا، اللہ انہیں کو گمراہ کرتا ہے جو کہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں، باغی. اور ان کے تین برے خصائص کیا ہیں؟ الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور باہر جا کر غلامی ہو رہی ہے شیطان کی، شیطان کا کہنا مانا جا رہا ہے، بے حیائی اور یہودی، نماز پڑھتے گئے اور گھر پہ جا کسی کا بیٹھ گئے ٹی وی کے سامنے اور یہودا ڈرامے اور اشتہارات اور میوزک کو سنتے ہیں، جا کے کاروبار پر بیٹھ کے اور وہاں پر سارا سود کا لین دین ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی کاروبار میں موجود ہے، اور مسجد جا کر کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ گمراہ کرتا ان کو جو کہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. خاص اشارہ یہود کی طرف ہے، ان سے بھی اللہ نے عہد دیا تھا جو کہ ابھی آگے چل کر اسی صورت کے دسویں رکوع میں آئے گا. تو فرمایا کہ اللہ نے گمراہ ان کو کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ہم بھی اللہ سے ہر نماز میں وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی غلامی کریں گے. اس کے بعد مسجد سے باہر نکل کر غلامی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم سب جانتے ہیں. کاروبار کیسا ہے, معاشرت کیسی ہے, ہمارے شادی بیاہ کے معاملات کیسے ہیں, اس میں آیا بات کیسے اللہ کی غلامی ہے یا معاشرے کا رسم و رواج چل رہا ہے. نمبر دو, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ, اور کاٹتے ہیں اس رشتے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا ہے کونوا صادقین, سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تمہاری محبتیں, تمہاری دوستیاں سچوں کے ساتھ ہونی چاہیے. لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین, تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. لیکن محبتیں اللہ کے نیک بندوں سے نہیں ہیں. لیڈر مانا ہوا ہے تو دنیا داروں کو لیڈر مانا ہوا ہے, ان کو اپنے قائد تسلیم کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ سب دیندار نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہے, اس کو اپنا ہیرو, اپنا قائد, اپنا لیڈر مانا ہوا ہے. دوستی ہے تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے اتحاد بنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے, ان منافقوں کی یہود کے ساتھ محبت ہے. اسی طریقے پر ہر دور میں اگر محبتیں انسان کی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں, محبتیں رنگ کی بنیاد پر ہیں, نسل کی بنیاد پر ہیں, زبان کی بنیاد پر ہیں, مال و دولت کی بنیاد پر ہیں, تو یہی مشکل ہے جس کو اللہ نے کاٹنے کا حکم دیا کہ تمہاری محبت اور دوستی کا معیار صرف اور صرف ایمان کا معاملہ ہونا چاہیے, اور کونوا صادقین, سچوں کے ساتھ شامل ہوگا. تو فرمایا کہ وہ صحبت اختیار نہیں کرتے, وہ دوستی اختیار نہیں کرتے جس کا اللہ نے حکم دیا. اس رشتے کو کاٹ کر اپنے تعلقات, اپنی دوستیاں, اپنی محبتیں کہیں اور استوار کرتے ہیں. اور نمبر تین, میں یوسف دور نہ فل عرض, زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف کام کرنا یہی فساد ہے. مشین ایک آپ نے خریدی, ساتھ مینول ہے کہ اس مشین کو ان ہدایات کے مطابق استعمال کرنا ہے, نہیں کریں گے تو بگاڑ لازمن آئے گا. تو فرمایا کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق دنیا کے معاملات کو نہیں چلا رہے, اپنی من چاہے زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنے من چاہے اپنے خود ساختہ قوانین بنا رکھے ہیں. اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اپنا معیشی نظام ہے, اپنے اسٹاک ایکسچینج کے اندر کچھ اصول ہے, اس کے مطابق سارا لین دین اور کاروبار ہوتا ہے. عدالتوں میں اپنے بنائے ہوئے قوانین چلتا ہے, کوئی پرواہ نہیں شریعت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو فرمایا کہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں, گویا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے. کئی فتق قرون باللہ, یہ بڑی گہری آیت ہے. فرمایا کئی فتق قرون باللہ, تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بس ان تم امباسر, تم تو مردہ پڑے ہوئے تھے. پاہیا تم, اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, وہ تمہیں پھر موت دے گا. ثم یحییکم, وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم پہلے سے مردہ پڑے تھے, اس سے مراد کیا ہے؟ ڈاکٹر اسارا مساف کا ایک بڑا اچھا کیسٹ ہے, قرآن حکیم اور ہماری زندگی, اس میں ساری بات ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کو بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان, سب کی روحیں پہلے بنی. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان سے عہد لیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. وہ عہد الست ہے کہ جو آج بھی ہمارے وجود کے اندر موجود ہے. توحید کے مضمون کو ہمارا انر, ہماری انر کور, یعنی ہمارا باطن, وہ کنفرم کرتا. شرک کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں, مثالیں دینی پڑتی ہیں, لیکن توحید, اس کی کنفرمیشن ہمارے وجود کے اندر موجود ہے اسی عہد الست کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ نے روحوں کو سلا دیا, گویا ایک موت دے دی. ہم ایک موت گزار کر آ چکے ہیں. اس کے بعد اللہ ایک ایک روح کو زندہ کرتا ہے اور جسم کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجتا ہے. متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی کہ جب بچہ چار مہینے کا ہوتا ہے رحم مادر میں, اس کی روح اس کے اندر لا کر فرشتہ ڈال دیتا ہے. اس کے بعد دنیا کی زندگی ہے, پھر اللہ موت دے گا, پھر اللہ زندہ کرے گا, پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. یہ جو ہم نے دنیا کی زندگی گزاری ہے, یہ اصل میں ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے انجام کے لیے ایک معیار بن جائے گا. اگر اس زندگی میں ہم نے اچھے اعمال کیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سکون ہوگی. اس دنیا کی زندگی میں دنیا داری کی من چاہے زندگی بسر کی ناکام ہو جائیں گے. تو فرمایا کئی فتح قرون بندہ, تو اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کن تم اموات ان تم مردہ تھے فاحیا کم صلی نے تمہیں زندہ کیا, تمہیں اللہ نے زندہ کر کے اس قسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ ایک امتحان تمہارا ہو جائے. اس کے بعد تما یوگی تو کم اللہ تمہیں پھر موت دے گا, تما یوگی کم پھر تمہیں زندہ کرے گا, تما الہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گا. یہ مضمون سورہ مومن میں 24 پارے میں پھر دوبارہ آئے گا. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے, ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. اے اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی, تو نے ہمیں دو مرتبہ زندہ کیا, کیا کوئی دوبارہ یہاں سے نکلنے کا رستہ ہے؟ تو دو موتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں ہے کہ ایک موت ہم گزار کے آ چکے ہیں, اب ایک موت ہماری اور آگے. تو موتیں بھی دو ہیں زندگیاں بھی دو ہیں. پہلی ہماری پیدائش تھی وہ ہماری زندگی نہیں تھی, ہم نہیں تھے, اللہ نے ہمیں بنایا, مردہ کیا پھر زندہ کیا پھر موت دے گا پھر زندہ کرے گا, پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور وہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جواب دہی کو آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. فلا تخزنا یوم القیامۃ, اے اللہ میں روز قیامت رسوا نہ کیجیے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ چوتھے رکوع کی تمہید ہے. چوتھے رکوع میں انسان کی خلافت کا ذکر آ رہا, تو اس سے پہلے اللہ نے تمہید اس کے حوالے سے مضمون اللہ نے یہاں پر کامل فرمایا. اس رکوع کی آخری آیت ہے, فرمایا ہوبلزی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اللہ نے یہ زمین یہ تمہارے لیے مسخر کر دی ہے, بلکہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, سورہ جاتے مضمون آتا ہے, اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں تمہارے قابو میں کر دیا, اختیار میں کر دیا, تمہارے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا کہ تم اس کو اپنے فائدے کے لیے اپنی سہولت کے لیے استعمال کر سکتے ہو, ان سے استفادہ کر سکتے ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. ثم استوی الی السماء, پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, فسواہن سبع سماوات, اور ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوار دیا, ٹھیک کر دیا سات آسمانوں کی صورت میں. یہ مضمون آگے چل کر بھی آئے گا کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی ہے چار دنوں میں, اور اس کے بعد دو دنوں میں اللہ نے آسمان بنائے ہیں, لہٰذا یہ چھ دن ہو گئے, جن سے مراد کیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے. فرمایا وہو بکل شیء علیم, اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کا صحیح سے فہم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب انشاءاللہ ہم ایک ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھیں گے, آج ذرا تاخیر ہو گئی لہذا میں نے اسے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کا یہ چوتھا رکوع قرآن مجید میں انسان اور کائنات کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے فلسفہ بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے. فلسفیانہ حوالے سے یہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے, یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے, اس کائنات کا آغاز کب ہوا تھا, اس کا انجام کیا ہے, اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے, انسان کا خالق کیوں ہے, انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے. ان تمام سوالات کے جوابات بہت سارے فلسفیوں نے بھی دیے ہیں,
لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ سارے جوابات ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہیں اور کوئی حتمی بات یقینی بات وہ نہیں کہہ سکتے. ان فلسفیانہ سوالات کے جوابات قرآن مجید نے بھی دیے اور وہی اصل حق ہے. ان تمام فلسفیانہ سوالات کے جوابات کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں بیان کر دیا. کائنات کس نے بنائی, کیوں بنائی, اس کا آغاز کیسے ہوا, اس کا انجام کیا ہے, اور اس کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے, اس کا کیا مقصد ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے, ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس رکوع میں ملیں گے. فرمایا وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ, اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے, اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب. خلیفہ عام طور پر ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے, جب تک وہ حیات ہے تو اسی کی سربراہی ہے, اسی کی یوں کہیے آج کے اسلام میں ایک مذہبی قیادت ہے یا پیری ہے, اور اس کی وفات کے بعد اس کے کچھ خلیفہ ہوتے ہیں اس کے مسند کو سنبھالتے ہیں. لیکن یہاں خلیفہ کے معنی وہ نہیں ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کا کوئی جانشین بن جائے, کوئی اس کی مسند کو سنبھالے. یہاں خلافت اصل میں اس معنی میں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں پر جبکہ یہاں پر انگریز کی حکومت تھی تو اصل بادشاہ یا ملکہ ہوتے تھے برطانیہ میں, اور ایک ان کا نمائندہ وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان میں ہوتا تھا. تو ایک بادشاہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن ایک اس کا نمائندہ وائسرائے کی صورت میں ہندوستان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں, ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے, لیکن اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت وہ حضرت انسان کے حوالے کی. انسان کو زمین میں اللہ نے کچھ اختیارات اور کچھ ذمہ داریاں, کچھ فرائض دے کر بھیجا, تو اس معنی میں خلیفہ بنایا اللہ نے انسان کو اس زمین کا. تو یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے, یہ بیان ہے ازل کا کہ اس کائنات کا جو آغاز ہے یہ کب ہوا. اس کائنات کو اللہ نے بنایا, اس کا ذکر پچھلی آیت میں تھا. کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر انسان کی تاج پوشی کی اور انسان کو اس زمین کے اوپر خلافت دی. تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب. قالو, تو فرشتوں نے پوچھا اتجعل فیہا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ بناتے ہیں اس میں خلیفہ, من یفسد فیہا, اس کو جو کہ زمین میں فساد مچائے گا. میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا, اللہ کے قانون کو توڑنا, یہی اصل میں فساد ہوتا ہے. ایک آپریٹنگ مینول ہے کسی مشین کا, آپ اس کے مطابق مشین کو آپریٹ کریں گے صحیح چلے گی, اور جہاں آپ نے اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا اس مشین میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا خلیفہ اس کو جو کہ زمین میں تیری نافرمانی کرے گا, گویا فساد مچائے گا, وہ یس کے قد ماں, اور جو کہ خون بہائے گا, وہ نہنو نصب ہو بے حمد کا وہ نقد سے سلگ, اور جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری ہم کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی عالم ما لا تعلمون, اللہ نے جواب دیا کہ بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اصل میں جواب کا چپ کرانے والا, یعنی کوئی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی بلکہ فرمایا کہ تمہارا علم محدود ہے, تم نے اصل میں بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے تسبیح کو, تحمید کو اور تقدیس کو, اللہ کی پاکی بیان کرنے کو. میری نگاہ میں اس سے بڑھ کر بھی کچھ اعمال ہے, اس سے بڑھ کر بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا مرتبہ, جس کا مقام کہیں اونچا ہے. آگے چل کر اس شان کا ذکر بھی آ جائے گا کہ وہ کون سی شان, وہ کون سی صفت ہے, وہ کون سی خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح, تحمید اور تقدیس سے بھی زیادہ پسند ہے. لیکن فرشتوں کے نزدیک تو اعلیٰ ترین نیکی کا کام یہی تھا, اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ ہر کمی ہر عیب سے پاک ہے, اللہ کی حمد کرنا کہ ہر خوبی ہر کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا. تو فرشتوں کا یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر تو کیوں زمین میں ایک ہستی کو اختیار دے رہا ہے کہ وہ اسے اختیار کرنے سے یوز کرے گا, زمین میں تیری نافرمانی کرے گا اور خون بہائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ جس انسان کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ زمین میں اسے اختیار کا غلط استعمال کرے گا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرشتے یہ ایک باشعور مخلوق ہے, یہ آج کے اسلامی سمجھے کو روبوٹ نہیں ہے. روبوٹ کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی, جیسا پروگرام فیڈ کریں گے اس کے مطابق ہی رپورٹ اپنا کام کرے گا.
تو فرشتے یہ باشعور مخلوق ہیں، اپنی رائے ہے، اپنی سوچ ہے، تو انہوں نے اپنے اس جو بھی ان کو فراست اور فہم تھا اس کے مطابق اس بات کو سمجھ لیا کہ اگر کسی بھی مخلوق کو اتھارٹی اور اختیار دیا جا رہا ہے تو پھر اختیار کا غلط استعمال کا بھی امکان ہے. تو اس نے فرمایا کہ اللہ ہم تیری مخلوق ہے اور چونکہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم مجبور ہیں کہ تیری ہی اطاعت کریں، لہٰذا کوئی بگاڑ نہیں ہے. لیکن اب تو ایک ہستی کو اختیار دے رہا ہے، اتھارٹی دے رہا ہے، تو یہ اتھارٹی کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، اس اتھارٹی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے جو فرشتوں نے کی. اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی خلافت پہلے جنات کو دے چکا تھا اور جنات نے اس خلافت کا غلط استعمال کیا تھا، لہذا فرمایا کہ اللہ تو دوبارہ ایک تجربہ کر رہا ہے، پھر تو ایک مخلوق کو اختیار دے رہا ہے، لہٰذا پھر زمین کے اندر وہ فساد ہوگا اور خون بہانے کا معاملہ ہوگا. یہ دو توجیحات ہیں فرشتوں کے اس اعتراض کی کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا. اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیا، ہر چیز کے نام سکھا دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے. اب یہ کون سے نام سکھا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا، اور یہ وہ علم ہے جو کہ انسان حاصل کرتا ہے محنت سے، تجربے سے، ان حواس کے استعمال سے، جسے کہا جاتا ہے کہ فزیکل باڈیز کا علم. یہ جتنے بھی ہماری فزیکل سائنسز ہیں، ان تمام علوم کی صلاحیت اللہ نے ودیت کر دی حضرت آدم علیہ السلام. رفتہ رفتہ اس علم کی شاخیں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن پوٹینشیلی یہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذات میں ایسے رکھ دیا جیسے کہ ایک بیج ہوتا ہے یا ایک گٹلی ہوتی ہے، اور گٹلی میں سے بعد میں پھر درخت نکلتا ہے اور بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں. تو یہ جتنا بھی علم جو کہ ایکوائرڈ نالج کہلاتی ہے، جو ہم محنت سے جو علم حاصل کرتے ہیں، تجربے سے، غور و فکر سے، مشاہدے سے، وہ علم پورے کا پورا پوٹینشلی رکھ دیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس علم کی بھی شاخیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ علم کا دائرہ ہمارے سامنے وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں. اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بعض نیک ہستیاں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام بتائے اور ان کا ایک جو ہے وہ مشاہدہ کرایا. امین حسن اسرائی صاحب کی رائے یہی ہے کہ سب کے سب لوگ بگاڑ پیدا نہیں کریں گے زمین میں، سارے کے سارے غلط استعمال نہیں کریں گے اختیار کا، کچھ نیک ہستیاں بھی ہوں گی، کچھ انبیاء کرام بھی ہوں گے، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے جو کہ اپنے اس اختیار کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. تمہارا یہ دونوں آ رہا ہے. اب اس کے بعد ان تمام اشیاء جن کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یا وہ تمام ہستیاں کے جن کا علم آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اب وہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو یا ان ہستیوں کو رکھا اور اللہ نے کہا ام بے اونی بے اسماء ہاؤلاء، کہ مجھے اب تم ان سب کے نام بتاؤ، ان کم تم صادقین، اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے تھے تو تم نے اعتراض کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں اختیار دیا جا رہا ہے اور یہ تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے، اور تم نے اپنا ایک جو ہے وہ اعلیٰ وقت بیان کیا تھا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تو اب تم بتاؤ کہ اگر تمہیں اس اپنے عمل کی وجہ سے کوئی مقام حاصل ہے تو تم بتاؤ کہ کیا نام ہے ان ہستیوں کے، یہ کیا نام ہے ان اشیاء کا. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور کم علمی کا اعتراف کیا. قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، پاک صرف تو ہے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے. باقی یہ ہے کہ جملہ مخلوقات وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے اندر کوئی نہ کوئی احتیاج ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی کمی ہے، سبحانہ کا پاک صرف تو ہے، لا علم لنا، جبکہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو سب کو جاننے والا ہے اور تو کمال حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب اللہ نے فرمایا کہ آدم ذرا تم انہیں ان تمام ہستیوں کے، یا یہ ہے کہ ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ. فلما انبئہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتائے، قال الم اقل لکم، اب اللہ نے فرمایا کہ فرشتو، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا
انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے تمام رازوں کو، تمام بھیدوں کو، وعالم ما تبدون وما تکتمون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے، یعنی تم نے ظاہر تو صرف اپنی تسبیح اور تقدیس اور تحمید کے عمل کو کیا تھا، حقیقت میں تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خلافت تمہیں ملے گی اور تم اپنے خواہش سے چھپا رہے تھے. تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اب یہ اندازہ کیجئے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کی اصل وجہ کیا ہے. وہ وجہ ہے علم. اللہ نے انہیں علم دیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی. تو یہ ہمارے دین میں مقام ہے علم کا. اس کی بڑی پیاری وضاحت یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دو طرح کے افراد ہیں، ایک شخص ہے جو کہ عابد ہے، وہ رات بھر نفل پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو کہ صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے لیکن اللہ نے اسے علم دیا ہے اور وہ سارا دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، ان میں سے کس کا درجہ ہوتا ہے، کس کا مقام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا ساتھی پر، ادنا صحابی پر. اب اندازہ کیجئے کہ موازنہ ہو رہا ہے نبی کا غیر انبیاء کا، اور پھر نبی وہ ہیں جو کہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. اب یہاں غیر انبیاء سے موازنہ ہے اور ان میں بھی جو کم تر درجے کے صحابی ہیں. فرمایا کہ جو میری فضیلت اس پر ہے وہی فضیلت عالم کی عابد پر ہے. پھر فرمایا کہ بے شک اللہ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ دلوں میں چوٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں، ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ خیر کی دعا کرتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعا کا لفظ تو مناسب نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمتیں بھیجتا ہے اور جملہ مخلوقات جو ہے خیر کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں میں ملے گی، کتاب العلم میں، ریاض الصالحین میں، مشکات شریف میں، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عابد کی مثال عالم پر ایسے ہے جیسے کہ چودھویں کے چاند کی مثال ہوتی ہے ستاروں کے مقابلے میں. تو یہ اہمیت ہے کس کی؟ اس شخص کی کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے. اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ عابد کی نہیں کہ اپنی ذات کے لیے، جبکہ جو علم سیکھنے کے بعد ایک خیر دوسروں تک پہنچا رہا ہے وہ بہتوں کو غفلت سے نکال رہا ہے، اس کا عمل صدقہ جاریہ بن رہا ہے. وہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے بہت سے لوگ غفلت سے نکل کر سیدھے رستے پر آ کر جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں. تو یہ ہمارے دین میں اہمیت ہے عبادت کے مقابلے میں حصول علم کی. ہماری زیادہ جو طبیعت کا رجحان ہوتا ہے وہ عبادات کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور اللہ کے رسول اپنے ارشادات میں علم کو بہت اہمیت دیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ یہ ہے اصل میں علم کی اہمیت قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں. اب اس کے بعد فرمایا اس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ تم سب کے سب سجدہ کرو آدم کا. اب آدم علیہ السلام کی خلافت و تاج پوشی باقاعدہ منعقد ہو رہی ہے اور فرشتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انسان کے تابع ہو جاؤ، لہذا سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ ہے حضرت انسان کی عظمت. یہاں تو وضاحت کم ہے، یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن پاک میں سات مقامات پر آیا ہے. سورہ ہجر میں الفاظ آتے ہیں فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتوں، فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ ہے اس کائنات میں آدم علیہ السلام کی عظمت، اور یہ ہے ان کا مقام کہ وہ اس کائنات میں خلیفہ ہیں. تو فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن سورہ صحف کے اندر وضاحت آئے گی کان من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن انتہائی نیک سیرت جن تھا، اور اللہ نے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا کہ جو احکامات فرشتوں کے لیے ہوتے تھے وہی ابلیس کے لیے بھی تھے. تو فرمایا کہ سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کر دیا.
واستكبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. ابلیس کو حسد ہوا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے خاکی مخلوق کو یہ عذاب دے دیا، اور اس کے اندر تکبر تھا کہ اپنی بڑائی کا احساس کہ میں اس سے بڑا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، سورہ آراف میں الفاظ آئیں گے کہ اللہ تو نے اس کو بنایا ہے مٹی سے اور تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، مٹی ایک کثیف کیا ہے، آگ ایک لطیف کیا ہے، میں اس سے بلندتر ہوں. یہ واقعہ یہاں پر اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اب اگلے رکوع میں ذکر شروع ہو جائے گا یہود کا یا بنی اسرائیل کا، اور یہود کے اندر بھی یہی دونوں خامیاں تھیں اور یہی دونوں ان کے بھی جرائم تھے جو یہ جرائم ہیں ابلیس کے. ایک تو حسد کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عذاب دیا، اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہی دو جرائم ہیں یہود کے بھی. الفاظ آ جائیں گے ان کے اندر بھی حسد تھا کہ کیوں اللہ نے آخری نبی چنا ہے بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل سے اللہ نے نبی کیوں نہیں چنا. حسد من عند انفسہم، آگے الفاظ آ جائیں گے اسی صورت میں. اور دوسرا تکبر تھا، وہ خود کو بہت اعلیٰ اور رفع سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کے معنی میں بڑے چہیتے ہیں. تو یہی جرم تھا یہودیوں کا بھی، جو جرم تھا ابلیس کا، جو حسد ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا وہی حسد یہود نے کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ ہے رب سے کلام، استکبرا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. یعنی اپنے اس حرکت کی وجہ سے وہ مردود ہوا، راجہ درگاہ ہوا اور اس کا شمار کافروں میں ہو گیا. مزید اس واقعے کی تفصیل اب آئے گی سورہ آراف میں دوسرے رکوع میں. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ یعنی حضرت اما حوا سلام علیہ، تم دونوں جا کر آباد ہو جاؤ جنت میں. وکلا منہا رغدن، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جی بھر کر، رغدن جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا ہذہ الشجرہ، البتہ دیکھنا ایک درخت معین کر دیا، اس درخت کے پاس مت جانا. اب وہ درخت کون سا ہے؟ ایک علمی بات ہے جس کی تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور خام خواہ اپنا وقت پر بات کرنا ہوگا اگر ہم اس قسم کے علمی مشکلات کے اندر پڑ جائے. بس اللہ نے ایک تجربہ کرانا تھا، ایک درخت کے بارے میں منع کیا کہ میں اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا. فتکون من الظالمین، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یہ جنت وہ کون سی تھی کہ جس جنت میں شیطان بھی داخل ہو گیا؟ اس حوالے سے بھی خاصے جانوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، ان مفسرین کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اجر کے طور پر عطا فرمائیں گے. وہ جنت تو ملے گی اعمال کی بنیاد پر. تلکل جنت التی اورثت موہا بما کنتم تعملون جزاء بما کانوا یعملون، ابھی عمل کا معاملہ تو ہوا ہی. لہذا یہ ایک آزمائشی جنت تھی جہاں آدم علیہ السلام کو تجربہ کرایا گیا کہ آپ کو جس قسم کا امتحان ابھی زمین میں جس امتحان سے گزرنا ہے، پہلے بہتر ہے کہ اس کا تجربہ آپ کو ہو جائے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر بھیجا نہیں، لیکن اللہ نے بھیجنا زمین پر ہی، اللہ نے خلیفہ زمین ہی کے لیے بنایا ہے. تو اصل میدان میں اور فیلڈ میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی اصل میدان امتحان میں یا فیلڈ میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے حالات کا تجربہ کرایا جیسے کہ حالات کے زمین پر ان کو فیس کرنے ہوں گے. فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ یعنی اما حوا سلام علیہا دونوں آباد ہو جاؤ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جی بھر کر جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھنا اس درخت کے پاس مت جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھر شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ان دونوں کو شیطان نے بدغلایا اس درخت کے حوالے سے. بائبل کا بیان ہے کہ صرف اما حوا کو برگلایا، یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ نے دونوں کو برگلایا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور پھر ان دونوں کو نکلوا دیا اس نعمت سے جس میں کہ وہ تھے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک تحفظ حاصل تھا اور انہیں اپنے جنسی جذبات کا شعور نہیں تھا, لیکن اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ انہیں اپنی شرمگاہوں کا احساس ہوا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْ سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَ يَكْتِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور پھر وہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو اپنے ستر کو ڈھانپتے لگے جنت کے پتوں سے. تو فرمایا کہ وہ جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں تھے اس حفاظت سے اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اب ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو, یعنی وہ آزمائشی جنت وہ کسی اونچے مقام پر تھی, ہم نے کہا کہ اب تم یہاں سے اترو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض بعض سے دشمن ہوں. یہاں جمع کا صیغہ ہے, یعنی اس میں آدم علیہ السلام, اما حوا اور ابلیس, یہ تینوں شامل ہیں. عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے. وہ تینوں سے کہا کہ آدم تم بھی, اما ہوگا تو آپ بھی, اور اس کے ساتھ شیطان سے کہا کہ تم بھی, تم تینوں اترو یہاں سے, تم میں سے بعض بعض سے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا ٹھکانا, وَمَتَاعٌ, اور فائدہ اٹھانا, الٰہین, ایک مدت تک. اب آدم علیہ السلام کو شدید رنج کا ندامت تھی کہ کیوں ہم سے لغزش ہوئی اور کیوں ہم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس رفت کا پل چکھ لیا. تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے اظہار ندامت کرنا چاہتے تھے, لیکن انہیں اظہار ندامت کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے. اللہ نے وہ الفاظ کو سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, تو سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. سورہ اعراف آیت 23 میں وہ الفاظ آتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ, تو سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ, تو پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی, یعنی ان کی توبہ قبول کی. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اس کے بعد دوبارہ وہ یہ الفاظ آ رہے ہیں, قلنا اهبطوا منها جميعا, فرمایا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے سب کے سب. یہ الفاظ دوبارہ کیوں آئے؟ یہ اصل میں انجیل کی ایک گمراہی کے ازالے کے لیے آیا. انجیل میں عیسائیوں نے غلط بات یہ درج کر دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی جنت میں, ان کی وہ لغزش معاف نہیں ہوئی تھی اور وہ بطور سزا دنیا میں بھیجے گئے ہیں. غلط. آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بنایا ہی خلیفہ زمین کے لیے تھا, انہوں زمین میں آ کر یہ خلافت کا چارج دینا تھا. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, اس لیے توبہ کی قبولیت کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا ہم نے کہا کہ اب جاؤ زمین میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے آئے ہدایت. یہ ہے علم کی دوسری شاخ. ایک علم کی وہ شاخ جس کا ذکر پہلے آیا, ایکوائرڈ نالج, وہ علم جو کہ ہم اپنے تجربات سے اور اپنے حواس سے حاصل کرتے ہیں, اس کا ذکر پہلے آیا. یہ ہے ریویلڈ نالج, یہ وہ علم ہے جو کہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے, انبیاء کے ذریعے سے. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تو پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی, یہ محنت سے نہیں مل سکتا. محنت کے ذریعے سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے تھے, اللہ تعالیٰ خود چنتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہدایت کو وہی فرماتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت, فمن تبع ہدایا, تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے, انہیں کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا. غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے واقعات سے, نہ انہیں ماضی کسی واقعے پر کوئی حسرت ہوگی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس کے برعکس وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, یعنی جو دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے, جو حزب الشیطان ہوگی جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گی اس کو جھٹلائے گی. فرمایا اولئک اصحاب النار, وہ ہوں گے آگ والے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے چار رکوع تمہیدی نوعیت کے ختم ہوئے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اس قرآن کے آنے کے بعد انسانوں میں سے کون کون سے گروہ پیدا ہو گئے، پکے مومن، پکے کافر، اور اس کے درمیان میں منافق، اور اس کے علاوہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق اور اس میں انسان کے مقام کے حوالے سے قرآن کیا فلسفہ پیش کرتا ہے، یہ تمہیدی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب 10 رکوع شروع ہو رہے ہیں کہ جن میں خطاب بنی اسرائیل سے، ایک رکوع میں ان کے لیے دعوت کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا دعوت دی، اور پھر 9 رکوعوں میں ملامت کہ ان کا طرز عمل، ان کے جرائم، ان کی شریعت سے پہلو کہیں اللہ نے اس کو نمایاں کیا۔ تو 1+9، ایک میں دعوت اور 9 میں ملامت، یہ ہیں 10 رکوع بنی اسرائیل سے خطاب۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ان کو اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور 12 بیٹوں سے 12 نسلیں چلی ہیں، 12 قبیلے وجود میں آ گئے، اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے یا اولاد اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسل۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو کہ میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور جو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو، تو جو میں نے تم سے عہد کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ بنی اسرائیل نے کیا عہد کیا تھا اللہ سے؟ اسی سورت کی آیت نمبر 83 میں 10 رکوع میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد تھا کہ اگر تم نے یہ عہد پورا کیا، تو وہ سورہ مائدہ میں آتا ہے اس سورت کے 3 رکوع میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت سارے نعمتوں سے نوازے گا، خاص طور پر دنیا کی نعمتیں تو اللہ نے دی تھی، اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں بھی میں تم کو نوازوں گا، تو فرمایا کہ تم مجھ سے کیا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اللہ کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے عہد شریعت کیا ہے، تم اس کی پاس داری کرو، تو میرا جو تم سے جنت کا وعدہ ہے میں اس کو پورا کروں گا، وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے کرو، اگر تم جو ہے وہ اور لوگوں کا خوف رکھو گے، اسباب سے ڈرو گے، تو پھر تم دھکے کھاتے رہو گے۔ واقعہ ایک صاحب نے بیان کیا کہ ان سے کسی نے پوچھا، کوئی ہاکی کے بڑے مشہور کھلاڑی تھے، کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کامیابی کا راز کیا ہے، مجھے ناکامی کا راز پتا ہے۔ کیا وہ ناکامی کا راز کیا ہے؟ کہا وہ ہے ٹو پلیز ایوری ون، آپ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے، آپ ضرور ناکام ہو جائیں گے، سب کو خوش کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو طے کر لیجیے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی یہ ہے کہ خوش ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں خوش ہوتا تو 10 دفعہ ناراض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ تو فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ کلام ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی نے اتاری تھی، اللہ ہی کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ نے اتاری تھی، اللہ ہی کی کتاب ہے، اور دوسرا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن تورات کی تصدیق ہے، اس معنی میں کہ تورات نے پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا آخری اور فائنل ایڈیشن آئے گا۔ اس مفہوم کو زیادہ بیان کرتے ہیں تدبر قرآن میں مولانا اسلائی صاحب، تو یہ قرآن پر تصدیق ہے کہ جو پیشن گوئی کی تھی تورات نے وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے۔ فرمایا وہ تصدیق ہے اس کی جو کہ تمہارے پاس ہے، بلا تکون اول کافر، اور دیکھو پہلے حلے میں، پہلے اول قرآن کے کافر نہ ہو جا۔ اب یہ مدنی صورت ہے، مدینے ہی میں یہودی آباد سے تمہارے پاس ابھی یہ دعوت قرآن کی آ رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم پہلے ہی اول تم اس کا کفر کرنا شروع کر دو، اور تم گویا ابھی تمہارے سامنے جیسی پیغام حق آیا تم فوراً اس کے منکر ہو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ فلا تشترو بآیات ثمنا قلیلا، اور دیکھنا میری آیتوں کا سودا تھوڑی سی قیمت کے عوض نہ کر لینا۔ میرا شبہ اس وقت مدینے میں تمہیں ایک مقام حاصل ہے، لوگ مذہبی اعتبار سے تمہیں بڑا مانتے ہیں، تم سے مسائل پوچھتے ہیں، تمہاری عدالتوں سے آ کر فیصلے کرواتے ہیں، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا تو پھر تمہاری یہ حیثیت ختم ہو جائے گی، پھر تو تمہیں بھی اللہ کے رسول کی شریعت کو ماننا ہوگا، اور تمہیں بھی انہی کو بڑا مان کر اور انہی کی اطاعت کرنی ہوگی. تو دیکھو ایک طرف یہ عارضی دنیا کی سیادت ہے, یہ مسندیں ہیں, یہ گدیاں ہیں, اور ایک یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں بشرطے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ جو آیات پیش کر رہے ہیں ان پر ایمان لے آؤ. تو دیکھنا میری آیتوں کا سودا اس دنیا کی حقیر لذتوں, یہاں کی حقیر مسندوں, یہاں کے حقیر فائدوں کی عوض نہ کر لینا. یا یفتقون, اور دیکھو صرف میری نافرمانی سے بچو, صرف میرا تقوی اختیار کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور دیکھو حق کے اوپر باطل کا لباس نہ چڑھاؤ, یعنی حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو. وتبتموا الحق کا, اور نہ حق کو چھپاؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. باطل کبھی بھی اکیلا کھڑا نہیں ہو سکتا, جھوٹ کے لیے کہتے پاؤں نہیں ہوتے, باطل کو ہمیشہ سہارے کے لیے کچھ نہ کچھ سچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہذا یہود کچھ نہ کچھ بات ایسی کہتے سچی تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو سمجھے کہ یہ بھی واقعتا حق جان کرنے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی وہ غلط نظریہ دے دیتے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بدل کرتے یا گمراہ کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے. تو فرمایا کہ حق اور باطل کی آمیزش نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ, تمہاری کتابوں میں حق لکھا ہوا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی مذہب سے تعلق تھا, ان کا تعلق تھا خیبر کے قبیلے سے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول مدینے میں آئے, میرے والد اور چچا ان سے ملاقات کے لیے واپس آئے تو میں نے ان کی بات سنی. چچا نے پوچھا والد صاحب سے کہ کیا خیال ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں؟ تو میرے والد نے کہا کہ 100% سچے نبی ہیں, کوئی شک کی بات نہیں. خاطر کیا ارادہ ہے؟ ہاں کہ ارادہ کیا ہے؟ جب تک جان لے جان ان کی مخالفت کروں گا. کیوں؟ آگے الفاظ آ جائیں گے, حسد من عند انفسہم, ان کے جیوں میں حسد تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں آیا, یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. اس تعصب کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ رائے حق سے بہت دور بھٹک گئے. فرمایا بلا تلبسوا الحق بالباطل, باطل پر حق کا ملمہ مت چڑھاؤ, یعنی باطل اور حق کو آپس میں گڑبڑ مت کرو. وتبتموا الحق, اور نہ حق کو چھپاؤ. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, قائم کرو نماز اور دو زکات, یہ دو عبادات ہر شریعت کے اندر جاری ہیں. یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ان دونوں باتوں کا حکم اپنے گھر والوں کو دیا تھا. یہ الفاظ آتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں, کان یامر آلہ بالصلاۃ والزکاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. اور یہ بنی اسماعیل حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں, ان کے لیے بھی یہ حکم تھا, قائم کرو نماز اور دو زکات. ورکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام ان کے حامل تھا. رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی اکیلے نماز نہیں ہوگی, نماز مل کے پڑھو. اتامرون الناس بالبر, ذرا سوچو تو صحیح, کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا, وطن سونان کو تک ہوں, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ اصل میں علماء سو جو یہود کے تھے, یہ ان کا معاملہ تھا کہ دوسروں کے لیے تو بڑے اچھے باز ہیں اور اپنے لیے ہیلے ہیں اور اپنے لیے الاؤنسز ہیں. وانتم تتلون الکتاب, جبکہ تم کتاب سب سے پڑھاتے ہو. افلا تعقلون, تو کیا تم سوچتے نہیں ہو. وستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو استقامت سے, صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّ حَالَ كَبِيرَةً, اور بے شک یہ دونوں عمل بہت بھاری ہیں, یہ ڈٹ جانا اور استقامت اختیار کرنا اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے تعلق قائم کرنا, یہ دونوں عمل بہت بھاری ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, یہ عاجزی اختیار کرنے والے وہ ہیں جو کہ یہ احساس رکھتے ہیں جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں, انہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے, اس لیے وہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دہی کرنی ہے, تو بہتر ہے آج بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا بے بسی کا اظہار کیا جائے. فرمایا وہ خیال رکھتے ہیں, احساس رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اب یہاں سے بنی اسرائیل پر ایک چارج شیٹ شروع ہو رہی ہے, ایک فرد جرم شروع ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جن دو آیات سے اس فرد جرم کا آغاز ہو رہا ہے, 15वें रुको में जाकर इन्हीं दो आयात पर उस फर्द जुर्म का इख्तिताम होगा। सिर्फ थोड़े से अल्फाज का फर्क होगा, यहाँ शिफात का जिक्र पहले है, वहां बाद में आ जाएगा, और बाकी जो है वो बिल्कुल यही अल्फाज आपको मिलेंगे 15वें रुकू की पहली दो आयतों में भी। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस गुरु नेमती अल्लाह अनंत अलैकुम, याद करो मेरी नेमत को जो तुम पर हुई, वह अन्नी फजल को कुमल आलमीन, और ये कि मैंने तो तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। जो नेमतें बनी इसराइल पर आई हैं वो किसी पर नहीं आई, यहाँ तक के सहाबा इकराम पर भी नहीं आई। तबूक के सफर में सहाबा इकराम भूख की शदीद मुशक्कत से गुजरे, कोई मन्नो सलवा नाजिल नहीं हुआ, कोई पानी के चश्मे जारी नहीं हुए, कोई बादलों ने आकर छाया नहीं किया। सहाबा इकराम की पूरी जिद्दोजहद बिल्कुल एक इंसानी सतह पर हुई है, कदम ब कदम चलकर उन्होंने वो इंकलाब बर्पा किया और इंकलाब की तौसी की है ताकि हमारे लिए वो एक नमूना बन जाए। लेकिन बनी इसराइल के लिए अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़ों का इतना जरूर हुआ कि 6 लाख अफराद पर बादल छाया कर करे आसमान से मन्नो सलवा उतर रहे हैं, और पानी के 12 चश्मे कैसे पत्थर से जारी हुए कि पत्थर साथ साथ चल रहा है, जहाँ पानी की जरूरत होती है 12 चश्मे से टूट जाते हैं। तो फरमाया कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। वत्तकू यौमल्ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, ये बड़ी अहम आयत है। आखिरत के हवाले से कुछ इंसान चोर दरवाजे ढूंढता है कि अमल तो नहीं हो रहा, लेकिन यह है कि इस जरिए से शायद मैं वहां भी पकता जाऊंगा, जैसे यहाँ पर दुनिया में होता है कि ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा, तो ये मामला वहां पर नहीं होगा कि कोई लेन देन करके वहां पे इंसान छूट जाए, या कुछ सिफारिश उनको दोस्ती और ताल्लुकात कायम आ जाए, रिश्तेदारी काम आ जाए। ये सारे चोर दरवाजे यहाँ दुनिया में तो हैं, लेकिन वहां पर ही चोर दरवाजे काम नहीं आएंगे। वत्तकू यौमल्ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से कि जिस रोज कोई जान किसी दूसरे जान को कोई बदला नहीं दे सकेगी। वला युक्बल मिन्हा शफा, और उसकी तरफ से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युखज़ मिन्हा अदल, और ना ही उसकी तरफ से कोई फदिया लिया जाएगा, कोई जुर्माना कबूल किया जाएगा, कोई सिफारिश, कोई जुर्माना और कोई ताल्लुक कायम ना आएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अब उसके बाद बनी इसराइल पर अल्लाह के एहसानात और उसके बाद उनकी नाफरमानियां, उनकी शरारतें, उनका बयान शुरू हो रहा है। वह इस नज़ीना तुम मिन आले फिरौन, और याद तो करो जबकि हमने तुम्हें बचाया था आले फिरौन से। यसूमूनकुम सू अल अज़ाब, वो तुम्हें बदतरीन अज़ाब पहुंचा रहे थे। युज़बिहूना अबनाअकुम, वो ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को। वह यस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को। फिरौन को किसी ने बताया था कि ऐसा बच्चा आने वाला है बनी इसराइल में जो तुम्हारे इख्तदार के लिए खतरा होगा। एक राय यह है कि नजूमी ने किसने बताया था, लिहाजा फिरौन ने कहा कि हर पैदा होने वाले बच्चों को जिबा कर दिया जाए और औरतों को जिंदा रखा जाए, उनसे हम खिदमत लेंगे। और एक दूसरी राय जरा लॉजिकल है, और वो यह है कि बड़ी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही थी बनी इसराइल की, और वो किबती उसे अपने लिए खतरा समझते थे, तो कहा क्यों ना इनकी आबादी, उस आबादी को कंट्रोल किया जाए। तो आबादी को कंट्रोल करने का मामला ये फिरौन का है, ये आज का नहीं है, ये फिरौन की एक यू समझिए कि रविश है जो कि आज भी जारी है। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फिरौन ने यह हरकत की थी। अकबर अलाबादी ने बड़ा अच्छा इस पर तस्करा किया है कि यूं कत्ल से बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कालिश की न सूझी। कालिश खोल देता मगरबी तालीम होती तो बच्चों में वो गैरत ही ना होती ईमान की, और लिहाजा उसके लिए खतरा ही ना होता। बारह यह है कि फिरौन ने बच्चों को कत्ल किया और वो औरतों को जिंदा रखता था। वह ये सहयून कफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और फरमाया कि इस पूरे मामले में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था। जिगर के टुकड़े हैं जो कि छीन छीन कर और ज़िबह किए जा रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि क्या गुजरती होगी माओ पर और क्या गुजरती होगी उस वक्त बनी इसराइल से। वही फरकना बेकुम अल-बहर, फिर अल्लाह ने बचाया कैसे, फरमाया हमने ऐसे बचाया। वही फरकना बेकुम अल-बहर, कि जब हमने तुम्हारे लिए तो दरिया को फाड़ दिया, ये रेड सी है जो कि शुमाल में जाने के बाद दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, एक खलीजे सुइद है, एक खलीजे अकबा है, और वहां पर जाकर ये दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो कुरान पाक में कहीं दरिया का लफ्ज आया है, कहीं समंदर का लफ्ज आया है समंदर, लेकिन यह है कि आपको कससुल कुरान में मौलाना हिजुर रहमान सहारवी की जो किताब है पूरा नक्शा मिल जाएगा। तो ये शुमाल में जाने के बाद खलीजे सुइद सूझती थी, اس خلیج سوئز سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے پار کرا کر پہنچا دیا صحرا سینا میں. پورا مدہ آگے چل کر بیان ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے, بلکہ دریا کے دو پہاڑ بن گئے. درمیان میں خوش راستہ وجود میں آ گیا, موسیٰ علیہ السلام نکل گئے, اور اس کے بعد جب فرعون عین بیچ و بیچ اس راستے سے پہنچا تو برف ہو گیا. وہ اس فرقنا بکم البار, جب ہم نے تمہارے لیے اس دریا کو پھاڑ دیا. فانجیناکم, تو ہم نے تمہیں تو بچا لیا. واغرقنا آل فرعون, اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا. وانتم تنظرون, جبکہ تم دیکھ رہے تھے تمہاری نگاہوں کے سامنے. اور آتا روایات ہے کہ بڑا جشن منایا, خوشیاں منائی بنی اسرائیل نے سرائے سینا میں جب اپنے سامنے ان ظالموں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. بس بعد نہ موسیٰ اربعین لیلۃ, پھر اس کے بعد جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا, سرائے سینا میں پہنچ گئے اور اللہ کی طرف سے کچھ نعمتوں کا نزول بھی ہوا جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تورات دینے کے لیے. 40 دن کے لیے بلا کے پہلے روزہ رکھوایا اور پھر اللہ نے اس کو تورات دی. تم مت تفصم الجرا میں بعد ہی, تو تم نے وہ ظلم کیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون, اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے, شرک کرنے والے. ان شرک اللہ ظلم العظیم, شرک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ظلم نا انصافی قرار دیتا ہے. فرمایا کہ تم ہوئی ظالم, یعنی تم ہوئی شرک کرنے والے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم ہمارا شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی. یہاں پہ کتاب کی شرح آئی ہے فرقان کی اصطلاح. وہ کتاب کیا تھی؟ اصل میں وہ فرقان تھی, حق اور باطل کو, حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار, حق اور باطل میں فرق کرنے کی کسوٹی. کیوں دی تھی؟ اس لیے نہیں دی تھی وہ کتاب کو تم صرف اس کی تلاوت کر لو اور تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لو. وہ کتاب اس لیے دی تھی لعلکم تہتدون, تاکہ تم اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کرو. وہ اس کا موسیٰ علیہ قومی ہے. اب یہ جو انہوں نے بچے کو معبود بنایا تھا, تو یہ جس جس نے معبود بنایا گویا وہ دین سے پھر گیا, مرتد ہو گیا. تو مرتد کی سزا شریعت میں ہے قتل, اس شریعت میں بھی, سابقہ شریعت میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ہر جو ہے وہ شخص اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے جس نے یہ شرک کیا ہے. 70,000 افراد میں 6 لاکھ میں سے یہ حرکت کی تھی. اور تفریح تفاصیل میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ حکم ہوا کہ اپنے رشتے داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو. 3,000 افراد کا قتل ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. پھر اللہ کی طرف سے معافی آ گئی اور بقیہ کو معاف کر دیا گیا. یہ جو الفاظ کی شہر سما فون عنکم من بعد ذلك, ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا. تو یہ تفصیل قصص القرآن میں مولانا حضرت الرحمان شاہدی صاحب نے صحیح اسناد کے ساتھ لکھی. تو فرمایا وہ اس کال موسیٰ علیہ قوم ہی, یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قوم انکم ظلمتم انفسکم, اے میری قوم کے لوگوں, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اتخاذکم الاجرا, جو تم نے بنایا ہے بچڑے کو معبود. فتوبوا الی بارئکم, تو ایسا کرو کہ اپنے باری تعالی اس کے حضور توبہ کرو. فتاب علیکم, فتوبوا الی بارئکم, توبہ کرو اپنے باری تعالی کے حضور. فقتلوا انفسکم, اور اپنوں کو قتل کرو. تمہارے جس جس عزیز سے یہ شرک کیا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے مارو. یہ ہے مرتد کی سزا شریعت کی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک یہی عمل بہتر ہے. فتاب علیکم, تو وہ تم پر نظر کرم کرے گا, یعنی دنیا میں سزا مل جائے گی اس جرم کی, وہ گویا پھر آخرت کی سزا سے وہ بچ جائیں گے, اور گویا اللہ تعالیٰ گویا اس طرح سے تم پر نظر کرم کرے گا. انہ ہو التواب الرحیم, بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم کرنے والا اور رحم فرمانے والا. بس خود تم وہ یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا, یا موسیٰ لن نؤمن لکا, اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے. حتی نر اللہ جہرتن, جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھ نہ لیں. جب اتنا بڑا گناہ بنی اسرائیل سے ہوا اور بشر کو انہوں نے معبود بنایا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر اور معافی مانگی جائے. 70 سردار وہاں پر پہنچے تو بجائے اس کی کہ انہیں عاجزی ہوتی اور اپنی قوم کے گناہ پر تو ندامت ہوتی, وہاں پر جا کر انہوں نے عجیب مطالبہ کر دیا کہ موسیٰ تم ہمیں بتاتے ہو کہ کوہ طور پر تم اللہ سے ہم سلام ہوتے ہو, اللہ یہاں پر ہوتا ہے. اچھا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کراؤ, جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. فاقدت کو مستعقہ, تو پھر تمہیں آ پکڑا تھا بجلی نے. اس مطالبے پر اللہ ناراض ہوا اور اللہ نے ایک بجلی کے ذریعے سے 70,000 کو ختم کر دیا, انہیں موت دے دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, سورہ آراف میں تفصیل آئے گی کہ اللہ میں اپنی قوم کو جا کر کیا مجھے کھاؤں گا. قوم کہے کہ تمہارے 70 بڑوں کو لے کر گئے تھے, انہیں مروا کر آ گئے ہو. تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو فرمایا فاقدت کو مستعقہ, تمہیں آپ پکڑا بجلی میں, بانتم تندرون جبکہ تم دیکھ رہے تھے, ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہاری اس موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم ہمارا شکر کرو, ہمارا احسان مانو. وظللنا علیکم الغمام, اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کر دیا تھا بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیے من اور سلوا. یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تھی. من یہ پرندے سے بٹیر کی طرح جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور بڑی آسانی سے ان کو ہی پکڑ لیتے تھے اپنے ہاتھ سے, اور سلوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی کہ شبنم کے قطرے گر کر جم جاتے تھے گویا اناج کے دانے میں. تو اناج بھی اللہ نے اس طرح سے دیا اور گوشت بھی اللہ نے اس طرح سے دیا. کلو من کو یہ بات ماں رزقناکم, کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے. فما ظلمونا, لیکن انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ بنی اسرائیل کو پہلی مرتبہ فلسطین پر فتح حاصل ہوئی, یہ اس زمانے کا پھر واقعہ ہے. اریحا شہر فتح ہوا, اللہ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ, لیکن تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا, بڑی آجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا, سر کو جھکائے ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وہ اسکول نہ کھلو ہاتھ ہل کریا, یاد کر جب کہ ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فکلو منہا منہا ہے جو شے تم رغد, اور تم اس بستی میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو جی بھر کے. وہ کھلو دادا سجدہ, اور دیکھنا داخل ہونا شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے آجی کے ساتھ. بقولو حتتن, اور کہنا بخش دے بخش دے, حتتن عبرانی میں اے اللہ بخشش بخشش بخشش, تم کہنا اے اللہ بخش دے بخش دے بخش دے. نغفر لکم خطایاکم, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. مثلا عزیز المحسنین, اور نیکوکاروں کو ہم اور نواز دیں گے, ہم ان کو اور انعامات دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو, برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی. کہا تو گیا تھا کہ کہنا حتتن, اور کہنا شروع کر دیا ہنتتن ہنتتن ہنتتن, عبرانی میں کہتے ہیں گندم کو, کہ ہم بیزار ہو چکے ہیں من اور سلوا کھا کھا کے, ہمیں اب گندم چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ تین فکری تھی. تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو, برخلاف اس بات کے جو ان سے کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا, تو پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا, رجزم من السماء, آسمان سے عذاب, بما کانوا یفسقون, بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کر رہے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا پانی. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے عصا کو مارو اس چٹان پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 قبیلے سے اللہ نے 12 پانی کے چشمے جاری کر دیے, تاکہ کوئی پانی کے حوالے سے کوئی جھگڑا ہی نہ ہو. قد علم کل اناس مشربہ, اور ہر گروہ نے یعنی ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. اس پر بھی جھگڑا نہیں ہوا کہ یہ چشمہ میرا ہے کہ یہ تمہارا ہے, بلکہ ہر گروہ مطمئن ہو گیا, ہر قبیلہ ہمارا چشمہ یہ ہے. کلو بشربو میں رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے مت کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ, ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے, ہم اکتا گئے ہیں یہ من اور سلوا کھاتے کھاتے, یہ ہے ناشکری. فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ, اپنے رب سے دعا کرو یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے نکالے وہ جو کچھ کی زمین اگاتی ہے، من بقلہا ساگ میں سے، وقصائہا اور ککڑیوں میں سے، وفومہا اور جھو میں سے، یا ایک اور ترجمہ کیا گیا لہسن میں سے، وعدسہا اور مسور میں سے، وبصلہا اور پیاز میں سے. یعنی ہمیں تو اس طرح کے چسکارے اب چاہیے، ہم یہ بنو سلوہ کھا کھا کے اکتا چکے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا تم بدلے میں وہ شے لینا چاہتے ہو جو گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اعلیٰ ہے بہتر ہے؟ اے بے تو مصر اندر تو جاؤ، جا کر کسی شہر میں آباد ہو جاؤ. مصر سے مراد صرف مصر ملک نہیں ہے بلکہ مصر عربی زبان میں شہر کو بھی کہا جاتا ہے، تو جاؤ کسی شہر میں جا کے جا بسو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو پھر تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب منو سلوا اترنا بند ہو گیا تو یہ قوم چونکہ منو سلوا کھانے کی عادی ہو چکی تھی اور اب اس میں وہ محنت کا مادہ نہیں تھا، لہذا یہ ہے کہ پھر یہ دو وقت کی روٹی کو بھی ترتے ہیں اور ذلت کے عذاب سے دوچار ہوئے ہیں. تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی، تھوپ دی گئی ذلت بھی اور محتاجی بھی. وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. یہ ہے یہود بنی اسرائیل مغضوب علیہم قوم. قرآن میں بھی انہیں کو مغضوب کہا گیا، ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ کہا گیا، اور اللہ کے رسول نے بھی مسند احمد کی روایت سے کہا کہ مغضوب سے مراد یہ یہودی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے اور حد سے گزرتے تھے. اب اس کے بعد ایک نازک آیت آ رہی ہے کہ جس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض دانش پر قسم کے لوگ فتنہ اٹھاتے ہیں. فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو کہ ہوئے یہودی، وَالنَّصَارَى، اور جو ہے نصارہ یعنی عیسائی، وَالصَّابِئِينَ، اور جو صابی ہیں. صابی یہ ایک وہ قوم تھی جو ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی لیکن اپنی نسبت قائم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہ چار گروہ جو اس وقت موجود تھے، ایک مجوسی بھی تھے، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے، سورہ حج میں ہے. یہاں چار گروہوں کا ذکر کیا جو کہ خاص طور پر عرب کے اندر موجود تھے. مجوسی جو تھے وہ ایران میں تھے جو کہ آتش پرست تھے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہ ہوئے جو ایمان لائے یعنی مسلمان، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارہ، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا اچھا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے حضور. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم سے دوچار ہوں گے. اس آیت میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے. اس بنیاد پر ہمارے ہاں وہ لوگ جو کہ بہت رواداری میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی وہ خاص اہمیت نہیں ہے. ایمان لیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی لائے تو اب بھی کوئی بات نہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے اور اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے لیے خوشخبری دی ہے کہ وہ جنت کے ہوں گے، جان ان پر کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ہم خام خائی کیوں اتنے دشمن بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے؟ بلکہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے رسالت پر ایمان کی، کہ صاحب نے ایمان کی رسالت کا ذکر ہی نہیں. موٹی سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے کوئی ایسا ضابطہ رسول نہیں بنایا جا سکتا جو کہ دوسری آیتوں سے ٹکراتا ہو. جب بھی کوئی ضابطہ بنے گا تو پورے قرآن مجید کے تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بنے گا. سورہ حدید کی آیت نمبر 28 سے 30 لاسٹ آئے، اس میں صرف اللہ کے رسول پر ایمان کا ذکر ہے، اللہ کے تقوی کا اور رسول پر ایمان کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہاں آخرت کا ذکر ہی نہیں. اب اگر کوئی شاید سے یہ عقیدہ بنا لے کہ جناب آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں ہے، سورہ حدید کیا ہے 28 میں تو اس کا ذکر نہیں، تو یہ بالکل گمراہی ہوگی. اس لیے کہ باقی آیتوں میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات بیان کی ہے وہ بات اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی گروہ سے نسبت وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت سے مراد اخلاص۔ آگے چلتے ہم پڑھیں گے اس کی صورت میں کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا مطلب ہے اخلاص، عمل ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ریوارڈ کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے، تو اخلاص بھی ہو عمل بھی ہو تب نجات ملے گی۔ یہودیوں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو بھی ہیں، آگے چل کر آ جائے گا کہ لیکن ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسن النار الا ایام معدودات، تو صرف یہودی ہونے سے نجات بھی ملے گی، اخلاص بھی ہونا چاہیے عمل بھی ہونا چاہیے، صرف مسلمان ہونے سے نجات بھی ملے گی، عمل بھی ہو ساتھ اخلاص بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہر دور میں رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہودی برحق تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ تھا اس وقت بھی کہا گیا کہ صرف تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور اخلاص ضروری ہے۔ ایک زمانے میں عیسائی برحق تھے، جبکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اس وقت عیسائیت سچا دین تھا، ان کے لیے بھی ایمان اور اخلاص اور عمل ضروری تھا۔ اسی طریقے پر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سچا دین صرف اسلام ہے، ان دینا عند اللہ الاسلام، اور مسلمان بھی نجات ملے گی تو اخلاص بھی ہو اور ساتھ عمل بھی ہو، ورنہ یہ ہے کہ صرف گروہ میں شامل ہونے سے نجات نہیں ملے گی۔ اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا آیت نمبر 137 میں، 136 137 میں، وہاں فرمایا کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسی طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ مسلمان تم ایمان لائے کہ تم کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے، پھر وہ ہدایت پر آئیں گے۔ تو ہدایت کے حصول کے لیے ہر رسول پر ایمان ضروری ہے۔ سورہ نساء میں آیت 150 اور 154 میں مضمون آئے گا کہ جو لوگ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 154 میں اللہ کا فیصلہ ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ تو قرآن مجید نفی کرتا ہے ہر ایسے شخص کے ایمان کی، ایسے شخص کی ہدایت کی جو کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو بھی جدا نہیں کرتے، ہم ہر رسول کو مانتے ہیں۔ تو ایمان کے رسالت قرآن مجید کی 20 آیتوں سے ثابت ہے۔ اس آیت سے کیسا رابطہ نکال لیا، بجائے اس کے قرآن کو فالو کریں، رواداری میں آ کر اس وقت جو ہے وہ اعتدال پسندی ہو کر خالی کے کسما نعرے دے کر اور سرٹیفکیٹ دے دینا کہ سب ٹھیک ہے، رسول پر ایمان ہو یا نہ ہو سب کے سب بخشے جائیں گے، یہ خود نظریہ گھڑ لیا ہے اور اب اس کی سپورٹ کے لیے قرآن پاک میں دلیل ڈھونڈی جا رہی ہے۔ بس اخذنا میثاقکم، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، یہ عہد ابھی آئے گا 10 رکوع میں آیت نمبر 83 میں، برفانا فوقکم الطور، اور ہم نے وہ عہد لیتے ہوئے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا۔ سورہ آراف آیت 171 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک لرزہ طاری کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں رکت پیدا کرنے کے لیے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پر اس کو معلق کر دیا، کانہو غلہ، وہ طور پہاڑ آ کر ایسے ان کے اوپر ہو گیا جیسے کوئی چھتریا صاحبان ہو، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے نیچے، اس پہاڑ کے نیچے ان سے عہد لیا ہے۔ وہ کیا عہد ہے، اس کے عہد کی کیا شکے ہیں، وہ بھی آگے آئے تراسی میں آ جائیں گے۔ یاد کرو جب ہم نے تم سے لیا تھا عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ہم نے کہا کہ جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو بھی شریعت ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور اس شریعت میں، اس عہد میں جو جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، دنیا میں دھکے کھانے سے بچ سکو، آخرت میں عذاب سے بچ سکو، لہذا ہمارے اس عہد کی پاسداری کرو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی تم نے روگردانی کی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ ولقد علمتم الذین نادوا منکم فی السبت، اور تم جانتے ہو اپنے میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے ضابطے میں، ہفتے کے قانون میں زیادتی کی تھی، تفصیل آئے گی سورہ اعراف کی آیت نمبر سورہ اعراف کے 21 حکم میں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا. کاروبار تو نہیں کرتے تھے لیکن مچھلیوں کو دریا کے کنارے گھڑوں میں جمع کرنے کے لیے سارا دن لگے رہتے تھے. مچھلی پکڑ کر بیچتے نہیں تھے, ایک پائی کا کاروبار نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے. حکم تھا کہ اللہ کا ذکر کرو, اور بجائے اس کے ہفتے کے دن بھی دریا کے کنارے گھڑے کھود رہے ہیں, دریا کا رستہ پانی کا بنا رہے ہیں, گھڑوں کی طرف پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ رہی ہیں. جب دیکھا کافی مچھلیاں گھر میں جمع ہو گئی ہیں تو اب جو ہے وہ رستہ بند کر دیا تاکہ مچھلیاں گھر میں رہیں, اتوار کو جا کے پکڑ لیں گے. یہ وہ ہیلا کرتے تھے کہ ہم نے کوئی کاروبار نہیں کیا, لیکن جو مقصد تھا ہفتے کے دن کی عبادت تو وہ بھی نہیں کیا. تو فرمایا کہ ہم تم جانتے ہو ان کو جنہوں نے اس ہفتے کے ضابطے کے حوالے سے زیادتی کی. فقلنا لہم, تو ہم نے ان سے کہا تھا, کونوا قردۃ خاسئین, تم ہو جاؤ بندر ذلیل. اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا. فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا, اور پھر ہم نے اس واقعے کو بنا دیا تھا عبرت ان کے لیے بھی جو اس وقت سامنے موجود تھے, اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آیا. وموعظۃ للمتقین, اور اس میں ایک نصیحت کا, ایک دلوں میں گداس پیدا کرنے کا سامان تھا ان کے لیے جو متقی ہیں. اب اس کے بعد اس سورت میں وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جس جو اس سورت کی وجہ تسمیہ, اس سورت کا نام ہے بقرہ گائے. اس سے مراد یہ نہیں کہ اس پوری سورت میں اللہ نے کچھ گائے کی تفصیلات اور اس کے خواص بتائے ہیں, بلکہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بیان کیا تو اسی واقعے کے حوالے سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا. وہ کال موسیٰ علیہ قومی ہی, اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے, کسی گائے کو معین نہیں کیا گیا, نکرا میں الفاظ آئے ہیں, معرفہ نہیں ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر دو. قالوا, تو انہوں نے کہا, اتتخذونا ہزوا, اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا بات کر رہے ہو, گائے ذبح کرو, اللہ کو کیا ضرورت ہے گائے ذبح کرانے کی, کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کا. یہ ہے وہ کلمہ تاؤس جس کا ایک حصہ یہاں پر آیا ہے, اعوذ باللہ, میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی, ان اکون من الجاہلین, کہ میں ہو جاؤں مذاق کرنے والوں میں, یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں مذاق میں تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں دے سکتا. یہ بات کرو سادو تلانا رب کا یبیلنا ماہی, انہوں نے کہا شاید موسیٰ ذرا اپنے رب سے سوال کرو, دعا کرو, پوچھو, یبیلنا ماہی, وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے, یعنی وہ گائے کون سی ہے, کیا ہے, ہمیں بتائے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انہ یقول, بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں, انہا بقرۃن, بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے, لا فارض ولا بکر, نہ تو بری ہے اور نہ ہی بچیا ہے, بن بیائی ہے, عوام بین ذالک, وہ ان دونوں کے درمیان کی ہے. فسألوا ما تؤمرون, اب زیادہ باتیں مت بناؤ, زیادہ انکوائری مت کرو, اور کر گزرو جس کا تم حکم دیے جاتے ہو. قالوا ادعوا لنا ربك, انہوں نے کہا چاہے موسیٰ ذرا اپنے رب سے پوچھئے, یبین لنا ما لونها, کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. قال انه يقول, کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کہ بے شک اللہ فرماتا ہے, انها بقرۃ صفراء, کہ بے شک وہ زرد رنگ کی گائے ہے, فاقر لونها, اور تیز ہے اس کا رنگ, یعنی گہرا ہے اس کا رنگ, تسر الناظرین, اور وہ متاثر کرتی ہے دیکھنے والوں کو. قالوا قلنا ربك, انہوں نے کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے ذرا پوچھے, یبین لنا, ہمارے لیے واضح کر دے, ماہی, کہ وہ گائے کیا ہے, کیا ہے وہ, ان البقرہ تشابہ علینا, بے شک وہ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہے, یعنی ہم اس گائے کے بارے میں شبہ میں ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً ہو جائیں گے ہدایت یافتہ, ہمیں صحیح رہنمائی مل جائے گی. قال انه يقول, فرمایا, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, بے شک اللہ فرماتا ہے, انہا بقرۃن, قال انه يقول, بے شک اللہ فرماتا ہے, انہا بقرۃن, بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے, لا ذلول تثیر الارض, کہ وہ نہیں استعمال کی جاتی زمین کو جوتنے کے لیے, یا وہ نہیں جوتی جاتی زمین میں ہل چلانے کے لیے, کھیتی میں ہل چلانے کے لیے, بلا تسکل ہر, اور نہ ہی کھیتی کو پانی دینے کے لیے, مسلمتن, وہ بالکل صحیح و سالم ہے, لا شیعہ تفیہا, اس میں کوئی ایک بھی داغ یا دھبا نہیں, اب یہ خاص گائے تھی زرد رنگ کی اور جو کہ بڑی مقدس گائے تھی کہ جس گائے سے کوئی خدمت نہیں دی جاتی. ہمارے لیے یہ باتیں سمجھنا کو مشکل نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو کہ گھوڑوں کو اسی طرح سے رکھتا ہے بہت زیادہ لاڈ اور پیار میں, اور اس وجہ سے گھوڑوں کو مشقت دی جائے, انہیں بادام اور پستے کھلائے جاتے ہیں. اسی طرح ان کے یہاں بھی گائے بڑی تقدس والی تھی, کوئی اس سے خدمت نہیں لیتے تھے اور وہ گائے ہر قسم کے عیب اور داغ دھبے سے پاک تھی. فرمایا مسلمت اللاشیہ تفیہ, وہ صحیح و سالم ہے, اس میں کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے. قالوا الآن جئت بالحق, انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب آپ حق لے ہی آئے, اب آپ نے حق بات بیان کری دی. یعنی جس گائے کا تقدس تھا سوال کر کے کر کر کے اسی گائے کو معین کرا لیا. بتبا ہوا تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما قابل یسألون, اور وہ ایسے کرتے نظر نہیں آتے تھے, دکھائی نہیں دیتے تھے, لیکن بڑے ہارے جی کے ساتھ گائے کو ذبح کر دیا. اب اس پورے واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اللہ نے اسی واقعے کے حوالے سے پوری سورت کا نام بکرا رکھا کہ شریعت کے معاملے میں تو زیادہ کھوج کریز کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. صرف اتنا معلوم ہو کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول نے یہ ہمیں حکم دیا. اب ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, زمانے کے تقاضے جو مرضی ہوتے رہے, اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. زیادہ کھوج کریز اور پوچھنا اور سوال و جواب کرنا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وسماؤ و اطیعوا, یہ ہے ڈسپلن جو قرآن سکھاتا ہے, سنو اور اطاعت کرو. درمیان میں یہ کہ سمجھ میں آئے گا تو اطاعت کریں گے, ہماری عقل میں آئے گا تو اطاعت کریں گے, یہ چیز ہے جو کہ قرآن مجید اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اس وجہ سے اس واقعے کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ نے پوری سورت کا نام بکرا رکھ دیا تاکہ اس واقعے کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے, اس سے سبق ہمیں مل جائے. اللہ کا حکم ہے, جس نوٹ ٹو ریزن وائی جس وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی, جیسی اللہ کا حکم آئے کر گزرنا چاہیے. ہاں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی حکمت جاننے کی کوشش کرے تو منع نہیں, لیکن عمل میں قتل کوئی دیر اور اس کے حوالے سے کوئی قتل پیش نہ ہو. وائس قتل تم نفسن فدا راتم کیا, اور جب تم نے ایک شخص کو مار دیا اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے, ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں کوئی بھی جرم قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, بلکہ کوئی کہہ رہا اس نے مارا, کوئی کہہ رہا اس نے مارا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. فقل نضربوہ بواضحہ, تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک حصہ اس میت کو مارو, مقتول کی لاش کو مارو. اب اس کے بعد جو واقعہ ہمارے سب صالحین سے اس کی تفسیر میں چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گائے کا وہ حصہ مارا وہ مقتول زندہ ہو گیا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا. تو فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. اب پرویز صاحب نے یہاں پر جو تفسیر کی ہے وہ بڑی ہی عجیب قسم کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں, بڑا تنقید کرتے ہیں جو تفسیر ہمارے اثر سے چلی آ رہی ہے. مولا مودودی صاحب نے بھی یہی تفسیر کی جو میں نے بتائی آپ کو, ان پر بڑا انہوں نے اعتراضات کیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے خود سے ایک تفسیر کر دی ہے. اور وہ تفسیر کیا کیے کہنے کے کہ اصل میں واقعی یہ نہیں ہوا کہ گائے کا حصہ مارا گیا, بلکہ پرانے زمانے میں ایک ماہر ہوتا تھا جو کہ کسی بھی مجرم کو اس کی حرکات اور سکنات سے پہچان لیتا تھا. مثال دی ہے کہ اگر کوئی چوری ہو جاتی, ایک شخص کو بلایا جاتا اور وہ آ کر کہتا بھائی جن جن پہ شک ہے سب کو بلاؤ, ایک ایک کو بلایا جاتا اور کہا جاتا کہ تم اس لوٹے کو پکڑو, اور جس کے پکڑنے سے لوٹا گھوم گیا وہی مجرم ہے. تو اب کیا وہ بیٹھ جاتا لوٹے کے سامنے اور دیکھتا کہ کون آدمی لوٹے کو کس طرح سے پکڑ رہا ہے. تو جو مجرم ہوتا وہ لوٹے کو بڑے کام سے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتا, تو سمجھ جاتا کہ یہ چور ہے, اور اس کے بعد وہ کہتا کہ بھائی اصل مجرم یہ ہے. مجرم کا اسی طرح سے ہوا ہے کہ وہ جو میت تھی کہا گیا اس میت کو ہاتھ مارو, اس میت کو ہاتھ مارو, اور ایک بڑا ماہر شخص میت کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ دیکھ رہا تھا کون ہاتھ کس طرح سے مار رہا, اور اس طرح سے اس نے پکڑ لیا کہ ان میں سے قاتل کون ہے. اب اس توجہ کی دلیل کیا ہے, یہ توجہ کہاں سے آئی, یہ کچھ نہیں لکھے, بس انہوں نے اپنے پاس سے یہ توجہ بیان کر لی. اصل معاملہ یہ ہے, بسم اللہ وله آخرہ, وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل کمال جو تھا وہ شخص کا تھا جو کہ بڑا ماہر تھا, اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ کون شخص کام سے ہاتھوں کے ساتھ اس میت کو ہاتھ مار رہا ہے, اس نے پکڑ لیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ سنیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتی, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اب بتائیے پرویز صاحب کی اس تفسیر میں کا مدعا زندہ ہوا؟ قرآن مجید پر غور نہیں ہے لیکن ویسے اپنی عقل کا استعمال بہت ہے، کاش یہاں عقل استعمال ہوتی۔ کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا۔ پرویز صاحب کی تفسیر میں اللہ کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ تو سب اس باہر شب کی نشانی ہے کہ جس نے پہچان لیا کہ مجرم کون ہے، ورنہ یہ ہے کہ اصل تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ اصل میں جہاں جہاں کوئی معجزے کا بیان قرآن مجید میں ہے، وہیں پر مادہ پرستی کے شکار لوگ وہ پھر کوئی نہ کوئی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے توجیہ کریں، وہ کیسے اس کو مان لیں کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کے اس نے بتایا میرا قاتل وہ ہے اور پھر دوبارہ مر گیا۔ تو چونکہ یہ بات ان کی عقل میں آتی نہیں ہے، تو اپنی عقل کو چونکہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جہاں معجزہ کوئی نہ کوئی بیان ہوگا وہیں کوئی نہ کوئی اس چکری توجیہ کر کے اور اصل جو ہدایت ہے اس کو چھپا کر کوئی گمراہی کا سامان کیا جائے۔ سمہ کسب قلوبکم کو، فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد سمہ کسب قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارہ، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں، او اشد و قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ہو گئے سختی کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس سے کہ بے شک پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان میں سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس میں سے پانی نکلتا ہے یعنی چشمہ نکلتا ہے۔ بعض پتھروں میں سے پوری نہریں نکلتی ہیں اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں سے بے شک ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کی نظروں کے سامنے ایک بت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ بت گر گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم شکوا میں اس کا ذکر کیا کہ کس کی ہیبت سے صنم سہتے ہوئے رہے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بر گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، ہم اللہ غافل عما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے تھے۔ افتسمعون یومن لکم، مسلمان جب مدینے میں آئے تو وہ سمجھے کہ مکے والے اس سے ایمان نہیں لائے کہ انہیں معلوم نہیں تھا نبی کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ 2500 سال تک مکے والوں کے پاس نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی کتاب آئی۔ یہودیوں کے پاس نبی بھی آتے رہے ہیں، کتابیں بھی آتے رہے ہیں، یہ ان دونوں سے آشنا ہے، لہٰذا امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا افتسمعون، اے مسلمانوں کا تم یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہودی بنی اسرائیل تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان فریق منھم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد، جتنا سمجھتے ہیں سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو آ کر سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد جا کر اس کو توڑ مروڑ کر اور اس کو بالکل الگ انداز سے اس کو جا کر اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب بھی وہ ملے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی سوائے آپ کے پیغمبر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم بھی سارے نبیوں کو مانتے، اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، فرشتوں کو مانتے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، لیکن جب ان میں سے بعض بعض کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلبت میں ہوتے ہیں، قَالُوا، تو ان سے کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو جا کر وہ باتیں بتاتے ہو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تمہاری کتابوں میں، یعنی جو تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں ہیں، تم وہ جا کر مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے خلاف دلیل پیش کرے تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ یہودی خود ہی بتاتے ہیں کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کے نشانی موجود ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو جا کے ڈانٹے دے دوسرے کو، تم نے کیوں اپنی کتاب کی یہ نشانیاں اور یہ کتاب کی پیشن گوئی جو تم نے مسلمانوں کو بتائی ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیوں تم یہ کام جا کے مسلمانوں کے سامنے کرتے ہو؟ اللہ کا جواب سنیے، افلا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ کے وہ چھپاتے اور جو کچھ کے وہ ظاہر کرتے ہیں. فمنہم امیون، ان میں سے کچھ ہے ان پڑھ، یعنی ان کے عوام ہیں. دو طرح کے طبقات سے، ایک عوام اور ایک علماء. تو پہلے عوام کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ومنہم امیون، ان میں سے کچھ ہے ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کتاب نہیں جانتے، انہیں کتاب کا علم نہیں، انہوں نے پتا کتاب کیا ہے، شریعت کیا ہے. الا امانی، سوائے کچھ خواہشات ہیں. خواہشات کیا ہے، امانی کیا ہے، آگے چل کر آ جائے گا اسی صورت کی آیت نمبر 111 میں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، وہ کہتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی. دل کا امانی ہم، یہ ان کی امانی ہے، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قل ہاتھوں برہانکم، یعنی ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. کہاں اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں صرف یہودیوں کے عیسائی داخل ہوں گے؟ اسی طرح سے ہمیں بھی بہت سارے اس طرح کے خیالات ہیں. ہمارے ہم جو عوام الناس ہیں، ان کا تصور اسلام میں کچھ اور ہے. وہ بعض ایسی چیزوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے. شب برات کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے. احادیث کی ساری کی ساری ضعیف ہے. لیکن جو روایتیں مستند ہیں، 21ویں رات ہے رمضان کی، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 29ویں ہے، ان کا سرے سے اہتمام ہی نہیں ہے. اور وہ رات جو جس کی کوئی نہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، نہ مستند احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس کا بڑا اہتمام ہے. اور بہت سارے تہوار ہیں ہمارے ہاں جن کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن بس سمجھتے ہیں کہ بس دین انہی تہواروں کا نام ہے. اور خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہم محبوب کی امت میں، لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی خاص معاملہ قیامت کے دن ہو جائے گا. تو یہ ہے وشفل تھنکنگ. قرآن بار بار کہہ رہا ہے عمل کرو، عمل بھی کرو اخلاص کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے باتوں سے کوئی واقفیت نہیں، صرف اپنے بنائے ہوئے کچھ خیالات ہیں، اس کے سارے جی رہے ہیں. فرمایا ان میں سے کچھ ہیں امی، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، سوائے ان کے اس کے کہ کچھ ان کے کچھ عقیدیاں ہیں، کچھ ان کی خواہشات ہیں. وان هم الا یظنون، اور وہ نہیں ہیں مگر گمان کرنے والے. کوئی ان کے پاس مستند بات اپنے نظریات کے لیے نہیں ہے، بس یہ ہے کہ خیالات ہیں، کچھ گمان ہیں، اس کے سارے وہ جی رہے ہیں. یہ تو تھا حال ان کے عوام کا. اور جو یہود کے علماء کا حال تھا وہ کیا تھا؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی احکامات کو لکھتے ہیں، فتووں کو لکھتے ہیں. ثم یقولون، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی خود ساختہ قسم کے فتوے، خود ساختہ قسم کے فیصلے، اور چونکہ عالم ہیں لہذا کہتے ہیں اللہ کا یہی حکم ہے، شریعت کی یہ منشا ہے. لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. مرضی کا فتویٰ دے دیا، جیسے آج آپ کو ملیں گے انشورنس والے، وہ ہمارے پاس فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. تو بعض ایسے مفتی ہوتے ہیں جو علماء سو ملتے ہیں، وہ مرضی کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں. جو علماء حق ہیں وہ کبھی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں دیں گے، حق ہی بیان کریں گے. لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے ہیں کچھ علماء سے کہ جس طرح کا چاہیے ان سے فتویٰ لے لیں گے. تو فرمایا وہ کیوں دیتے ہیں اس طرح کے فتوے؟ لیشترو بہ ثمنًا قلیلًا، تاکہ وہ اس کے بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو غلط فتویٰ دیا، جو گمراہی اس سے پھیلی، اس کی وجہ سے بھی ہلاکت ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، جو بھی اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی مراد حاصل کی، وہ فائدے حاصل کیے، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودہ، اور وہ کہتے تھے، یہ یہودیوں کی ایک اور امانی ہے، ان کی بالکل تھنکنگ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، اگر گنتی کے چند دن. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا کہ انہوں نے کچھ گناہ کیے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے رستے سے نکال دے گا. قل، اے نبی ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. بے سند قسم کی باتیں تم اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. منا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ من کا سبا سجی آسان، جس نے بھی جان بوجھ کر کمائی ایک برائی، ایک ہے غفلت میں ہو گئی، ندامت کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اس کی جسٹیفیکیشن کرے، مجھے رشوت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، کیسے گزارا ہوگا، اور یعنی یہ پردہ تو رکاوٹ ہے ترقی میں، اور یہ خام خی مولویوں کی بنائی ہوئی ایجاد ہے پردہ، اور آج کل سود کے بغیر کا کاروبار ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں ڈکین اسی باتیں تم کرے کروڑوں سال پرانی. اگر خدا نہ خاصہ کوئی شخص گناہ کرے، اس کی جسٹیفیکیشن دے اور دھڑلے کے ساتھ وہ گناہ کرے، تو فرمایا کہ جس کسی نے جان بوجھ کر کمایا صرف ایک گناہ، وہ احاطہ بھی خطیات ہو، اور اس کی خطا نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا، وہ خطا اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، یعنی اس کی زندگی کا، اس کے معمولات کا وہ خطا ایک حصہ بن گئی. فاولائے کا اصحاب النار، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، یعنی صرف ایک گناہ جو کہ جان بوجھ کر کیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے اور وہ اس کی زندگی کا معمول کا حصہ بن گیا وہ گناہ، تو یہ ایک گناہ ہی اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. فرمایا فاولائے کا اصحاب النار، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیھا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا عمل بھی کرنا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، ہم فیھا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. بس انشاءاللہ اب ہم بقیہ 12 رکعتوں میں